और जो मीजान थी तमाम अंबिया और रसूल के जिले में कुरान सुनाते थे। आपने कोई लंबे चौड़े सपने अपने कभी दिए थे? कोई भी एक निजाम की तब्दीली जो है वो बगैर किसी मजबूत जमात के मुमकिन ही नहीं
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خواتين وحضرات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته میں منظور شیخ آپ سے مخاطب ہوں اور اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن کی جانب سے آپ تمام خواتین و حضرات کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ پروگرام کا آغاز ہوا چاہتا ہے، میں قاری اشفاق قاضی سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ قرأت کے لیے تشریف لائیں۔
لترون الجحيم ثم لترون
ابھی آپ نے سورہ تکاثر اور سورہ عصر یہ دو سورتیں آپ کے سامنے قاضی اشفاق صاحب نے پڑھی. ترجمہ ہے سورہ تکاثر, تم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اور ایک دوسرے سے بڑھ کر دنیا حاصل کرنے کی دھن میں غفلت میں ڈال رکھا ہے, یہاں تک کہ اسی فکر میں تم لوگ اور تک پہنچ گئے. ہرگز نہیں, عنقریب تم کو معلوم ہو جائے گا. تم پھر سن لو کہ ہرگز نہیں, اگر تم یقینی علم کی حیثیت سے اس روش کو انجام دیتے ہو تو تمہارا یہ طرز عمل نہ ہوتا. تم دوزخ کو دیکھ کر رہو گے اور پھر سن لو کہ تم بالکل یقین کے ساتھ اسے دیکھ لو گے. پھر ضرور اس روز تم سے ان نعمتوں کے بارے میں جواب طلبی کی جائے گی. سورہ عصر, زمانے کی قسم, انسان در حقیقت خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرتے رہے اور صبر کی تلقین کرتے رہے. خواتین و حضرات, ڈاکٹر شرار احمد انشاءاللہ آج نجات کی راہ پر خطاب کریں گے. حاضرین کرام, یہ دنیا جسے ہم آزمائش کی جگہ کہتے ہیں, اللہ تعالی نے بھی فرمایا ہے کہ وہی ہے جس نے تمہیں موت اور حیات بخشی تاکہ تمہیں آزمائیں کہ تم میں سے کس کا عمل بہتر ہے. تو پتہ یہ چل رہا ہے کہ اس دنیا کی عارضی زندگی میں ہم حالت امتحان میں ہیں, اور اس امتحان کا نصاب کیا ہوگا, اس امتحان کی کامیابی کے لیے ہمارے پاس کیا نصاب ہے, ہمارے لیے نجات کی راہ کیا ہے, یہ جاننے کے لیے ایک بار پھر میں گزارش کر رہا ہوں ڈاکٹر اسرار صاحب سے کہ وہ اپنے حکیمانہ انداز میں ہم سے خطاب کریں. ڈاکٹر اسرار احمد, بعنوان نجات کی راہ.
الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام على عباده الذین اصطفا, خصوصا على افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلى آله وصحبه اجمعین. اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا, اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه, وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا من عبادك الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, آمين يا رب العالمين. معزز حاضرین اور محترم خواتین, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگرچہ گفتگو کا عنوان نجات کی راہ ہے، تاہم اس زمن میں اس وقت صرف ایک سورت کے بارے میں گفتگو کا ارادہ ہے، جس کا مرکزی مضمون یہی ہے، یعنی سورت العصر. اس سے پہلے کہ میں سورت العصر کے بارے میں کچھ عرض کروں، چند باتیں تمہیدی طور پر جان لیجیے. نمبر ایک، یہ قرآن حکیم کی مختصر ترین صورتوں میں سے ہے. صرف تین صورتیں قرآن کی ہیں جو تین تین آیات پر مشتمل ہیں، سورة العصر، سورة الکوثر، سورة النصر. تین سے کم آیات پر کوئی صورت مشتمل نہیں ہے. تو تین سب سے چھوٹی صورتوں میں سے ایک صورت سورة العصر. نمبر دو، یہ کہ یہ قرآن حکیم کی اولین صورتوں میں سے ہے. قرآن کا اسلوب یہ ہے جو سورہ ہود میں بیان ہوا، کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کی آیات پہلے محکم کی گئی اور پھر ان کی تفصیل بیان کی گئی اس ذات کی طرف سے جو حکیم اور خبیر ہے. ابتدا میں قرآن مجید کی چھوٹی چھوٹی صورتیں، لیکن یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں مضامین کے اعتبار سے، حکمت کے اعتبار سے، ہدایت کے اعتبار سے اس محاورے کے مانند ہے کہ دریا کو یا سمندر کو کوزے میں بند کر دیا جائے. تیسری بات یہ کہ یہ قرآن حکیم کی جامع ترین صورت ہے. میرے انداز بیان کو پہچانیے، پہلے میں نے کہا یہ قرآن مجید کی مختصر ترین صورتوں میں سے ایک ہے، پھر میں نے عرض کیا یہ قرآن حکیم کی اولین صورتوں میں سے ایک ہے، اور اب میں کہہ رہا ہوں یہ قرآن حکیم کی جامع ترین صورت ہے. قرآن مجید کا موضوع ہے ہدایت. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. رمضان مبارک کی عظمت کے بارے میں بیان کیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدى والفرقان. قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے، اگرچہ سائنٹیفک ریفرنسز قرآن میں ہیں. قرآن تاریخ کی کتاب نہیں ہے، قرآن فلسفے کی کتاب نہیں ہے، یہ کتاب ہدایت، فکری ہدایت، عملی ہدایت. اور وہ ہدایت جو ہے اس سورہ مبارکہ میں مختصر ترین الفاظ کے اندر سمو دی گئی. چنانچہ میں یہاں آپ کو امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے دو قول سنانا چاہتا ہوں جو اس سورہ مبارکہ کے بارے میں. آپ نے فرمایا، لو تدبر الناس هذه السوره لوسعت. اگر لوگ صرف اس ایک سورت پر تدبر کریں، غور کریں، سوچیں، فکر کریں تو یہ ان کی ہدایت کے لیے کافی ہو جائے. اس سے بھی زیادہ بڑا قول جو مفتی محمد عبدہ نے اپنی تفسیر پارہ عام میں بیان کیا ہے، لو لم ينزل من القرآن سواها لکفت الناس. اگر قرآن میں سوائے اس ایک سورت کے اور کچھ نازل نہ ہوتا سب بھی لوگوں کی ہدایت کے لیے کافی تھی. اسی جامعیت کی بنا پر صحابہ کرام کا کرمل امام راضی نے لکھا ہے، قال الرجلان من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا التقیا لم يتفرقا حتى يقرا احدهما على الاخر سورة العصر ثم يسلم احدهما على الاخر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا معمول تھا کہ جب وہ باہم ملاقات کرتے تھے تو اس وقت تک علیحدہ نہیں ہوتے تھے جب تک ایک دوسرے کو سورۃ الحشر میں سنا لیں. اس کے بعد وہ پھر سلام کرتے تھے اور اپنے راستے پر چلے جاتے تھے. یعنی تذکیر کے لیے، یاد دہانی کے لیے، ہدایت کے جملہ مراحل کو واضح کرنے کے لیے ایک ایک لفظ میں یہ سورہ مبارکہ جو ہے واقعتاً اسی کی مثال ہے کہ سمندر کو کوزے میں بند کر دیا گیا. ایک اعتبار سے یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ قرآن حکیم کے مضامین کا انڈیکس ہے. قرآن میں کچھ تاریخی واقعات بیان ہوئے ہیں، کچھ ازل کی باتیں بتائی گئیں، آدم کی تخلیق کا مرحلہ بتایا گیا، آدم و ابلیس کا قصہ بیان کیا گیا، پھر بہت سے انبیاء کے حالات بیان کیے گئے، پھر ہمیں آخرت کی خبریں دی گئیں. ان سب کی طرف اشارہ ہو گیا. وزاف زمانہ گواہ، ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا. اب یہ ایک بہت بڑا عنوان ہے قرآن کے مضامین کا، بہت جامع عنوان. آمنوا، کن کن چیزوں پر ایمان، کس انداز میں ایمان، یہ تشریح قرآن میں ملے گی آپ کو مکی صورتوں کے اندر. وعملوا الصالحات، تیسرا مضمون کیا ہے؟ اچھے اعمال، صالح اعمال، کسی کی تفسیر تو ہے، اخلاقی تعلیمات ہے، بیسک ہیومن موریلٹی کا تذکرہ ہے، پھر شریعت کے احکام ہیں، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ سب کیا ہے؟ عمل صالح کی تفسیر ہے. تواصل بالحق، یہ کیا ہے؟ یہ مختلف عنوانات سے قرآن مجید میں مضمون آیا. کہیں اس کو کہا گیا امر بالمعروف نہیں ہے المنکر، کہیں سے کہا گیا ادعو الی سبیل ربک، اور اس کے اوپر مفصل مضامین ہے. اور تواصل بالصبر، مدنی صورتوں میں جبکہ جنگیں ہو رہی تھی تو سب کی جو تلقین آئی ہے، جس جس طرح سے آئی وہ آپ کے علم میں، تو یہی تو مضامین ہے نا قرآن کے. تو گویا کہ سورۃ العصر جو ہے مضامین قرآن کا ایک جامع انڈیکس ہے. چوتھی بات یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ کلام انتہائی مؤکد ہے، لحاظ تاکیدی ہے. پہلے تو اللہ قسم کھا رہا ہے، اللہ بغیر قسم کھائے بھی کوئی بات کہے تو مستند ہے ان کا فرمایا ہوا، لیکن تاکید کے لیے بڑا زمانے کی قسم کھائی. ان الانسان لفی خسر، ان تاکید کے لیے، لفی نام پھر تاکید کے لیے، خسر تفخیم کے لیے، معمولی خسارہ نہیں، ہزار دو ہزار، لاکھ دو لاکھ، کروڑ دو کروڑ کا خسارہ نہیں، بہت بڑا خسارہ. تاکید کی انتہا ہے. یہ چار باتیں نوٹ کرنے کے بعد اب ذرا اس کا ترجمہ اور اس کا انالیسس. دیکھیے آیتیں تین ہیں، والعصر زمانے کی قسم ہے. یہ کلام مفید نہیں بنتا، اس سے کوئی معنی سمجھ میں نہیں آتے جب تک یہ معلوم نہ ہو کہ کس بات پر قسم کھائی جا رہی ہے. زیادہ بات بنے گی والعصر ان الانسان لفی خسر، اب یہ کلام مفید ہے، اس کے معنی سمجھ میں آ گئے. اسی طرح تیسری آیت کے کوئی معنی نہیں بنتے جب تک کہ دوسری آیت کے ساتھ نہ جڑے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سوائے ان کے جو ایماندار اور جنہوں نے نیک عمل کیے، جنہوں نے حق کی وصیت کی اور جنہوں نے صبر کی وقت تاکید کی. یہ اللہ سے کلام شروع ہو رہا ہے تو یہ تو مستثنا ہے نا، مستثنا من ہو کیا ہے، کس سے مستثنا کیا جا رہا ہے؟ دوسری آیت کے ساتھ جوڑیں گے تو معلوم ہوگا کہ ہاں اب یہ کلام مفید ہے. ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اس سے کیا بات سامنے آئی؟ انگریزی میں جب آپ انالیسس کرتے ہیں کمپلیکس سینٹنس کا تو اس کا پرنسپل کلاز ایک ہوتا ہے. پرنسپل کلاز کیا ہے؟ ان الانسان لفی خسر. یہ اپنی جگہ ایک مکمل جملہ ہے، مکمل مفہوم کا حامل. اگرچہ پہلی آیت بھی اسی کے ساتھ جڑ جائے گی، تیسری بھی جڑ جائے گی، اور یہ تینوں مل کر بھی ایک جملہ بنتے ہیں. زمانے کی قسم ہے، تمام انسان بڑے شدید گھاٹے میں ہیں، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور جنہوں نے حق کی وصیت کی اور جنہوں نے صبر کی وصیت کی. اب ذرا اس جملے کو اپنے ذہن اور شعور کی سطح پر لکھ لیجئے یا لوح قلب پر کندہ کر لیجئے. زمانے کی قسم ہے، تمام انسان خسارے میں ہیں، گھاٹے میں، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی اور جنہوں نے صبر کی وصیت کی. اس جملے کو بار بار پڑھیے، بار بار پڑھیے، بار بار پڑھیے اور پھر کچھ نتیجے نکالیے. اس جملے میں کامیابی اور ناکامی کا ایک معیار ہمارے سامنے آ رہا ہے، جو ہمارے عام طور پر ذہنوں میں معیارات قائم ہیں کامیابی کے، ان سے بالکل مختلف. ہم کسے کامیابی سمجھتے ہیں؟ جو زیادہ دولت مند ہے زیادہ کامیاب ہے، جس کی جائیداد زیادہ ہے زیادہ کامیاب ہے، جس کی تجارت بہت پھیلی ہوئی ہے زیادہ کامیاب ہے، جس کے پاس عہدہ بہت بڑا ہے زیادہ کامیاب ہے. یہی ہمارے کامیابی کے تصورات ہیں. ان تمام تصورات کی نفی ہے. کامیابی ان چیزوں سے متعلق ہے ہی نہیں. کامیابی تو ان چار چیزوں سے متعلق ہے، ایمان، عمل صالح، تواصل الحق، تواصل السمع. یہ ہے تو کامیابی ہے، یہ نہیں ہے تو کوئی کامیابی نہیں. آپ کو سلطنت عرضی مل جائے کوئی کامیابی نہیں، دنیا بھر کی نعمتیں مل جائے کوئی کامیابی نہیں، جب تک کہ یہ چار چیزیں موجود نہ ہوں، ایمان اور عمل صالح اور تواصل الحق اور تواصل السمع. اور اگر یہ چار چیزیں حاصل ہوں تو چاہے کوئی آپ کو جانتا بھی نہ ہو، چاہے آپ کسی کٹیا میں رہتے ہو، کوئی محل نہ ہو آپ کے پاس، چاہے آپ کو روکھی سوکھی بھی مشکل سے ملتی ہو، آپ کامیاب ہیں. یہ ذہن میں رکھیے. معیار جب تک ہمارا یہ نہیں بنے گا ہم اسلام کے راستے پہ چل ہی نہیں سکتے. اس لیے کہ انسان جو بھاگ دوڑ کرتا ہے، جو صحیح کرتا ہے، دن رات محنت کرتا ہے، راتوں کو سوچتا ہے، پلاننگ کرتا ہے، وہ کامیابی کے حصول کے لیے. اگر کامیابی کے یہ تصورات ہیں تو انہی کے لیے بھاگ دوڑ کرے، دنیا میں گم ہو جائے گا. جیسے اقبال نے کہا کہ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے، اور مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق. یہ معیار ہے در حقیقت، جیسے کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اگر کسی محفل میں جانا چاہیں تو بار نہ پا سکے، انہیں اجازت ہی نہ ملے. اگر وہ کہیں رشتہ کرنا چاہے تو کوئی انہیں رشتہ نہ دے. لیکن اللہ کی نگاہ میں ان کا وہ مقام ہوتا کہ اگر وہ بھولے سے کسی بات پر قسم کھا لیں تب بھی اللہ ان کی قسم کی لاج رکھتا. آپ سوچئے ابو ہریرہ کا کیا مقام تھا، ابو ذر کا کیا مقام تھا. حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، من کان یسرہ ان ینظر الی زوج عیسیٰ فلینظر الی صاحب ابی ذر. جس شخص کو اس سے خوشی حاصل ہوتی ہو کہ حضرت عیسیٰ کا زوج اپنی آنکھوں سے دیکھے تو میرے اس ساتھی، میرے اس دوست ابو ذر کو دیکھ لے. یہ لوگ ہیں کامیاب ترین. حضرت علی کی جب شادی ہو رہی تھی حضرت فاطمہ سے رضی اللہ تعالی عنہما، ان کے پاس کوئی مکان نہیں تھا، ایک انصاری صحابی نے ایک حجرہ دیا ہے جس میں کہ وداع ہو کر حضرت فاطمہ ملی، کوئی گھر نہیں، فقرائے صحابہ میں سے تھے، مہر دینے کے لیے کچھ نہیں تھا. حضور نے پوچھا کچھ ہے علی تمہارے پاس مہر دینے کے لیے؟ کیا حضور کچھ نہیں میرے پاس؟ فرمایا تمہارے پاس وہ زرہ ہوتی تھی ایک حرفیت ہی ہے، زرہ تو ہے لیکن ظاہر بات ہے زرہ تو ہتھیار ہے، جنگ کے لیے ہے، جہاد فی سبیل اللہ کے لیے. آپ نے فرمایا جاؤ اسے بیچو یا گروی رکھو، کچھ لے کر آؤ، مہر تو دینا ہے. کیا اس مفلسی کے کی وجہ سے وہ حضرت علی ناکام انسان تھے؟ لیکن واقعہ یہ ہے کہ کامیابی کے اور ناکامی کے اس معیار پر ہمارا دل ٹھکا نہیں. دل ٹھک جائے تو کیا کہنے، زندگی میں انقلاب آ جائے. میں جو بات کہہ رہا ہوں دل گواہی دے گا کہ صحیح ہے، لیکن برا نہ مانے تو میں عرض کروں گا، قرآن مجید میں ایک آیت آئی ہے کہ اے محمد جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات لگتی تو ٹھیک ہے. ان ظن الا ظنن وما نحن بمستقلین، گمان سا تو ہوتا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، میں یقین نہیں ہوتا. اور یقین جب تک نہیں ہوگا وہ آپ کی زندگی پر وہ اثر انداز نہیں ہو سکتا. وہ معیار کہنے کو ہم کہتے ہیں ہمارا آخرت پر ایمان ہے، اور آخرت کی زندگی ابدی زندگی ہے، اور اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے. وَإِنَّ دَارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، لیکن ہماری بھاگ دوڑ، ہماری سعی و جہد، کہاں سے کہاں ہم جاتے ہیں اچھے کیریئر کی تلاش میں. اور ایک ملک کے اندر بھی ادھر جاؤ ادھر جاؤ ادھر جا کر کچھ تلاش کرو، ملک سے باہر بھی عرب ممالک میں جاؤ، یو اے ای میں جاؤ، امریکہ میں جاؤ، اور کتنی خبریں آتی ہیں، کتنے لوگ مرتے ہیں ان لیگل امیگریشن کی وجہ سے، پورے پورے جہاز ڈوب جاتے ہیں ان لیگل امیگریشن، کس چیز کی تلاش میں؟ کیا اللہ یہاں رازق نہیں ہے، رزق نہیں دے سکتا؟ لیکن یہ کامیابی کی زندگی جس میں چمک ہو دمک ہو، اقبال کہتے ہیں کہ خرد کو خیرہ کرتی ہے، عقل کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، یہ سناڑی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے، یہ جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے، کوئی اس کی حقیقت ہی نہیں. تو پہلی بات زمانے کی قسم ہے، تمام انسان خسارے میں ہیں، یقیناً ہیں، یقیناً ہیں، سوائے ان کے جو چار شرطیں پوری کریں. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اب دوسری بات نوٹ کیجئے، یہ نجات کے منیمم تقاضے ہیں. اگرچہ میں یہاں نجات کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، اول وہلے میں نجات پا جانا، قیامت کے دن ہی ہمارا اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں حکم دے دے جاؤ داخل ہو جاؤ جنت میں، ادخلوها خالدین. وہ جو تصور ہے کہ اگر کسی کے دل میں ایمان ہے اور گناہوں کا پلڑا بھاری ہے نیکیوں کے پلڑے سے، تو وہ اپنے گناہوں کے بقدر سزا پا کر جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا، وہ میرا اس وقت موضوع نہیں ہے. اول پہلے میں نجات، میدان حشر میں نجات، وہ نجات جو ہے اس کے لیے منیمم لوازم ہے. کیوں؟ اگر کہا جاتا یقیناً ان لوگوں کے مراتب بہت عمدہ ہیں، بہت اونچے ہیں، بہت اعلیٰ ہیں، ارفع ہیں، جو یہ چار شرطیں پوری کریں، اس کا مطلب کیا تھا؟ کہ اس سے کم میں بھی گزارا ہو سکتا ہے، زیادہ اونچا رتبہ نہ صحیح، زیادہ اونچی جنت نہ صحیح، چھوٹی جنت ہی ہو جائے گی، لہذا اس سے کم پر بھی گزارا ہو سکتا ہے. لیکن یہاں کیا ہے؟ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ تو مینیمم تقاضا ہے، کم سے کم تقاضا ہے، لازمی تقاضا ہے، اس کے بغیر وہ فوری نجات ممکن نہیں. اب تیسری چیز،
اور یہ ہمارے تصورات کی بڑی نفی کر دینے والی شے ہے. یہ چاروں شرطیں لازم ہیں. ہم سمجھ بیٹھے صرف ایمان سے نجات ہو جائے گی, اس سے بھی آگے ایمان ہو نہ ہو ہم مسلمان ہیں, محمد کے امتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, نجات تو ہو ہی جانی ہے. یہی تصورات ہیں کہ جنہوں نے ہمیں بے عمل کر دیا. جب بغیر کسی طریقے, بغیر کسی محنت کے, بغیر کسی بھاگ دوڑ کے, بغیر کسی قربانی کے نجات حاصل ہو جائے تو کس کا دماغ خراب ہوا ہے کہ وہ محنتیں کرے, مشقتیں کرے, قربانیاں دے, اپنا خون دے, اپنا مال دے. لہذا یہ چاروں چیزیں لازم ہیں. یہ اللہ کا کلام ہے, یہ شاعری نہیں ہے. شاعری میں مبالغہ بھی ہو جاتا ہے. اللہ کا کلام ایک ایک حرف. جو غالب کہتا ہے کہ گنجینہ معنی کا طلسم اس کو سمجھیو جو لفظ کے غالب میرے اشعار میں آوے. میرے اشعار میں جو لفظ آتا ہے اس کو گنجینہ معنی کا طلسم سمجھنا. یوں نہیں کہ میں نے ایسے ہی عام طور پر لفظ استعمال کر دیا. اور فارسی میں کہتا ہے زیرے ہر ہر لفظ غالب کی دام میں خانہ ہے. میں نے غالب کے ایک ایک لفظ کے نیچے ایک میخانہ پایا. علم کا میخانہ, حکمت کا میخانہ, فلسفے کا میخانہ. تو یہ قرآن غالب نے تو تعلی کی ہے, لیکن یہ اللہ کا کلام ہے. یہاں ہر حرف لازم ہے. اسی لیے دیکھیے میں آپ کو جملہ سنا رہا ہوں امام رازی رحمت اللہ علیہ کا, جو میرے نزدیک جامع ترین تعبیر ہے اس بات کی جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ان هذه الايه فيها وعيد شديد. لوگوں جان لو اس آیت میں تو بڑی شدید وعید ہے. لان اللہ تعالی حکم بالخسار على جميع الناس. اس لیے کہ اللہ تعالی نے تو فیصلہ کر دیا تمام انسانوں کے لیے خسارے کا, گھاٹے کا, تباہی کا, بربادی کا. إلا من كان آتيا بهذه الأشياء الأربعة, سوائے ان کے جو یہ چار چیزیں پوری کریں. وهي الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. اب غور سے سنیے. فدل ذلك أن النجاة معلقة بمجموع هذه الأشياء. اس سے اس بات پر دلیل بنی ہے, رہنمائی ہوئی ہے کہ نجات کا تعلق ہے, نجات معلق ہے, نجات مشروط ہے ان چاروں چیزوں کے جمع ہو جانے سے. یہ نہیں کہ ایک چیز سے ہی آپ کو نجات حاصل ہو جائے. تو یہ کامیابی اور ناکامی کا ایک معیار, اور پھر یہ کہ اس معیار میں چاروں چیزیں لازم. اگر یہ ایک بات ہوگی, ہو سکتا ہے پہلی چیز میں انسان بہت اونچا ہو, دوسری میں اتنا اونچا نہ ہو, تیسری میں پھر اونچا ہو, چوتھی میں اتنا اونچی ہے, تو ہو جائے گا. لیکن بنیادی طور پر یہ چاروں شرطیں پوری ہوگی تو نجات ملے گی, مطلب نہیں. اس سورہ مبارکہ کے بارے میں یہ بنیادی باتیں آپ کے سامنے عرض کر کے اب میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن کے سمجھنے کے دو درجے ہیں. ایک تذکر بالقرآن, قرآن سے سبق حاصل کر لینا. ایک تدبر قرآن, قرآن پر غور و خوض, گہرائی میں اترنا. قرآن میں ہو معتزم ہے مرد مسلمان, ہوتا لگاؤ گے تو کہتے موتی نکال کر لاؤ گے نا. اب تذکر بالقرآن تو میں نے آپ کے سامنے تذکر بالسورۃ العصر, یہ تو مکمل ہو گئی, سبق تو حاصل ہو گیا. کامیابی کا معیار یہ چار چیزیں ہیں. یہ چاروں چیزیں لازم ہیں. اور جب ہم تذکر قرآن کے درجے پر آئیں گے تو معلوم ہوگا چاروں چیزیں عقلاً منطقی طور پر لازم و ملزوم ہیں.
تو تذکر بالقرآن اتنی بات میں جس نے سمجھ لی, جس بدو نے سمجھ لی اس کی زندگی میں انقلاب آ گیا. ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جو حاصل تھا, جس کو میں مثال دیا کرتا ہوں کہ اگر سمندر میں کوئی آئل ٹینکر جو ہے وہ لیٹ کر جائے, ٹوٹ جائے, تو کیا ہوتا ہے؟ تیل سمندر کی سطح پر پھیل جاتا ہے, نیچے نہیں جاتا. اسی طرح قرآن کا تیل, قرآن کا مغز, قرآن کی ہدایت اس کی سطح پر موجود ہے. اسی لیے کہا گیا کہ تذکر بالقرآن نہایت آسان ہے, کیونکہ سطح پر موجود ہے. اس کے لیے گہری غوطہ زنی کی ضرورت نہیں ہے. وَلَقَدْ يَحْسَنَّ الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَعَلْمِ مُدَّكِرْ. یاد دہانی حاصل کرنے کے لیے ہم نے قرآن کو بہت آسان کر دیا ہے. تو ہے کوئی نصیحت اخذ کرنے والا؟ ہے کوئی بنیادی ہدایت کا طالب؟ پہل میں مدکر. تذکر بالقرآن کے اعتبار سے قرآن دنیا کی آسان ترین کتاب ہے. تدبر قرآن کے اعتبار سے یہ دنیا کی مشکل ترین کتاب ہے. کسی انسان کے لیے اس کی تہ میں پہنچ جانا ممکن نہیں ہے. بس مستثنیٰ اگر ایک بات ہو سکتی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ. وہ تدبر قرآن پوری پوری زندگیاں لوگ لگا کر یہ نہیں کہہ سکے کہ ہم نے پورا قرآن سمجھ لیا ہے. 30 جلدوں میں امام راضی تفسیر لکھ رہے ہیں, لیکن کتنے ہی مقامات سے آخر میں کہتے واللہ اعلم, اللہ بہتر جانتا ہے. بس یہ میرا خیال یہ ہے, میں یقین سے نہیں کہہ سکتا. جیسے اقبال کا جو خطبات ہیں اقبال کے, جو مدراس میں دیے گئے تھے, ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام, فلسفہ اسلام پر وہ آج کے دور میں علم الکلام کے اعتبار سے بنیادی کتاب. لیکن اس لیماچے میں لکھتے ہیں میرا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ جو کچھ میں نے کہا ہے وہی صحیح ہے. ہو سکتا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ صحیح تر باتیں سامنے آئیں. ہمارا کام یہ ہے کہ طالب علمانہ انداز میں غور و فکر جاری رکھیں. تو تدبر قرآن کی کوئی حد نہیں, پوری پوری زندگیاں لگا کر. خاص طور پر امام راضی کا ایک جملہ تو مجھے بھولتا نہیں ہے, سورہ حدید کی جو آیت ہے, هو الاول والآخر والظاہر والباطن. وہاں ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے کھڑے کانپ رہے, لرز رہے. هذه الآیت علم ان هذا المقام مقام غامض عمیق مہیب. جان لو کہ یہ مقام بہت گہرا ہے, بڑا پر ہیبت ہے اور بہت غامض ہے. اس کے مضامین آسانی سے سمجھنے والے نہیں. تو بہرحال اس تدبر قرآن کے اعتبار سے اب میں گفتگو کروں گا. والعصر, زمانے کی قسم. پہلی بات یہ نوٹ کیجئے کہ قسم جو قرآن مجید میں کھائی گئی ہے یا کھائی گئی ہے قسمیں, ان سے مراد کیا ہوتا ہے؟ ہم اگر قسم کھاتے ہیں اپنی کسی بات پر, اللہ کی قسم ہے, تو گویا کہ اللہ کو گواہ کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ اللہ جانتا ہے, اللہ گواہ ہے, جو میں کہہ رہا ہوں سچ ہے. لیکن ہم قسم کھائیں گے کسی بزرگ ہستی کی, بڑی شے کی, اللہ کی قسم. قرآن میں جو متکلم ہے اللہ, اس سے اوپر کون ہے؟ لہذا قرآن مجید کی قسموں میں صرف ایک شے ہے, شہادت, گواہی. چنانچہ ترجمہ کیا ہوگا؟ زمانہ گواہ ہے کہ تمام انسان سے سارے. نمبر دو نوٹ کیجئے, عصر کے معنی کیا؟ زمانہ, صرف زمانہ نہیں, وہ زمانہ جو تیزی سے گزر رہا ہے. یہ دو الفاظ استعمال ہوتے ہیں. ویسے تو عربی میں وقت کا لفظ بھی ہے, لیکن قرآن میں وہ لفظ آیا نہیں. دو لفظ ہیں, عصر اور دہر. اور آپ کو معلوم ہے کہ دونوں کی یہ صورتیں ہیں, صورت الدہر بھی ہے, صورت العصر بھی ہے. ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ فلسفے میں کہتے ہیں ایک سیریل ٹائم ہے، وہ وقت جو گزر رہا ہے جس میں ماضی ہے، حال ہے، مستقبل ہے، یہ سیریل ٹائم ہے. اور ایک دہر، یہ زمانہ اس کی وسعت، یوں سمجھئے جدید اصطلاح میں ٹائم اینڈ اسپیس کمپلیکس، ٹائم اینڈ اسپیس کمپلیکس کو ظاہر کرتا ہے لفظ دہر. اسی لیے کہا گیا ہے حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. ایک وقت ایسا بھی نہیں تھا کہ انسان کوئی قابل ذکر شے نہیں تھا. کیا تھا؟ ندلے پانی کی ایک بوند. تو یہاں اصل کی جو قسم کھائی گئی ہے اس کے مختلف پہلو ہیں جو علماء نے بیان کیے. کیا اصل تیزی سے گزر رہا ہے، تیزی سے گزر رہا ہے، تیزی سے گزر رہا ہے. آخر تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی. آپ سمجھتے ہیں آج میری عمر 71 برس ہو گئی، جب 72 کی ہو گئے ایک سال اور عمر بڑھ گئی. ارے بڑی بڑی کہاں گھٹ رہی ہے؟ اگر 80 برس تمہاری عمر کل ہونی ہے تو ایک سال اور گھٹ گیا، اگلے سال ایک اور گھٹ جائے گا. بھائی عمر بڑھ نہیں رہی، گھٹ رہی ہے. غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا. امام رازی نے بھی یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ والعصر کا مفہوم میری سمجھ میں اس وقت آیا جبکہ میں نے بازار میں ایک برف فروش کو چیختے اور چلاتے ہوئے پایا، لوگوں جلدی جلدی میرا برف خرید لو ورنہ میں تباہ ہو جاؤں گا. یہ کہ وہ تو پانی بن جائے گا، پھر چاہتی بن اس کی ہو. اسی طرح یہ عمر جو ہے اس برف کی طرح پگھل رہی ہے، جا رہی ہے. لہٰذا یہ چونکانے کا انداز ہے. جیسے آپ کہتے ہیں زمانے کو تھام لو، زمانہ جو ہے اس کی قدر و قیمت کو پہچانو. فلاس یہ تیزی سے گزر رہا ہے، یہ برف کی طرح پگھل رہا ہے. اس کا ایک اور مفہوم بھی ہے جو شروع میں عرض کر چکا ہوں. تاریخ انسانی گواہ ہے، جب انبیاء اور رسول کی دعوت مانی گئی بہترین نظام قائم ہوا، بہترین معاشرہ قائم ہوا، بہترین سوسائٹی قائم ہوا. اور جب ان کے راستے سے اعراض کیا گیا، تباہی آئی، بربادی آئی، ہلاکت آئی، اللہ کا عذاب آیا. والعصر یہ زمانہ گواہ ہے. یاد کر لو قوم نوح کے انجام کو، یاد کر لو قوم ہود کے انجام کو، یاد کر لو قوم صالح کے انجام کو، یاد کر لو قوم لوط کے انجام کو، یاد کر لو قوم مدین کے انجام کو، یاد کر لو آل فرعون کے انجام کو. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. مجھے ایک انگریزی نظم کا بھی ایک سٹینزا یاد آ رہا ہے، ویسے بڑی پیاری نظم ہے پوری کی پوری، سام آف لائف، زندگی کا ترانہ، ترانہ ہے زندگی. اس کا جو سٹینزا میں سنانا چاہتا ہوں، آرٹ از لانگ اینڈ ٹائم از فلیٹنگ اینڈ اور ہارٹس گو ساؤٹ اینڈ بریو Still like muffled drums are beating funeral marches to the grave. کام تو بہت بڑا ہے، بہت لمبا پڑا ہوا ہے، اور یہ وقت بھاگ رہا ہے، دوڑ رہا ہے. اصل کہتے ہیں تیزی سے دوڑنے والا وقت، احسار کہتے ہیں آندھی جھکڑ، تیزی تیز ہوا، احسار. اصل کا وقت وہ ہے جبکہ تیزی سے دن ختم ہو رہا ہے. Heart is long and time is fleeting. And our hearts go stout and brave. اگرچہ ہمارے دل ابھی بڑے مضبوط ہیں، بڑی بہادری ہے. Still like muffled drums are beating funeral marches to the grave. کیا آپ کے سمجھ میں آئے گا؟ جب کوئی جنرل بڑا فوجی افسر جو ہے وہ مرتا تھا، اس کا جنازہ جو ہے کیریئر پر رکھ کر اس کی قبر کی طرف لے کر جاتے تھے، اور ڈرم بجایا جاتا تھا، لیکن ڈرم کے اوپر کپڑا چڑھا دیا جاتا تھا. وہ اس کی شارپ نہیں آتی تھی وائس، بلکہ دبی ہوئی مفل ڈرم. تو اگرچہ ہمارے دل بہت توانا ہے فی الحال، کوئی بیماری ابھی نہیں آئی ہے، لیکن ہم تو در حقیقت سل لائک مفل ڈرمز آر بیٹنگ بیٹنگ ہارٹ بیٹ بیٹ کا لفظ، جس طرح کہ وہ ڈرم بجایا جا رہا ہے بیٹنگ آف دی ڈرم، اسی طرح بیٹنگ آف دی ہارٹ، اس کے ساتھ ہم قدم بقدم قدم بقدم اپنے گریو اپنی قبر کی طرف جا رہے ہیں. یہ ہے والعصر، زمانے کی قسم ہے، زمانہ گواہ ہے. ان الانسان لفی خسر، میں عرض کر چکا ہوں یہ مرکزی آیت ہے، مرکزی مضمون ہے. اسے آپ کہہ سکتے ہیں انسان کا حزنیہ، ہیومن ٹریجڈی. آپ کو معلوم ہے وہ تو بدھ کیا بپتا پڑی تھی اس پر کہ شہزادہ تھا کپل وستو کا، محل میں رہتا تھا، جوان بیوی تھی، ایک بچہ بھی بیٹا وہ بھی تھا، جوان بیوی کو اور بیٹے کو چھوڑ کر جنگلوں میں نکل گیا. کیوں؟ دیکھا دنیا میں دکھ بہت ہے، کہیں وہ دیکھا اس نے اندھا ایک آدمی ہے وہ ٹھوکریں کھا رہا گر رہا ہے، کہیں دیکھا کسی کا بچہ جو ہے عالم نزا میں ہے کوئی کچھ نہیں کر سکتا رو رہے ہیں پیٹ رہے ہیں، کہیں دیکھا جنازہ جا رہا ہے کندھے کے اوپر رکھ کر لے جا رہے ہیں. تو اس کے فکر کا مرکزی نقطہ کیا ہے؟ سروم دکھم، یہاں تو دکھ ہی دکھ ہے اور کچھ نہیں ہے. اس دکھ سے سلویشن حاصل کرنے کے لیے وہ نکل گئے، اب کیا اسے ملا کیا نہیں ملا اسے چھوڑ دیجیے. لیکن ایک مثال تو ہے، محل کی زندگی چھوڑ کر، جوان بیوی کو چھوڑ کر، ایک چھوٹے بچے کو چھوڑ کر انسان نکلا ہے باہر. ان انسان اور لفی خوش، دنیا کے اندر یہ تکالیف دیکھ کر اتنا متاثر ہو گیا، تو آخرت کی تکالیف وہ تو بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے. قرآن مجید کے ہر صفحے کے اوپر جہنم کے کوئی نہ کوئی مناظر دکھا دیے گئے. کیا کھانے کو ملے گا؟ زقوم، جو پیٹ میں جائے گا تو کھولے گا جیسے کہ پانی کھول رہا ہو، اور پھر اس پر پیاس لگے دیجیے تو حمیم ملے گا، گرم پانی یا پیس اور زخم کا دھوبن ملے گا. حضور کو شب معراج میں جو دکھائے گئے مناظر، عذاب کس کس طور سے انسانوں کو ہوگا. والعصر ان الانسان لفی خسر، اور میں عرض کر چکا ہوں خسر ہے یہاں، الخسر نہیں ہے. الخسر ہوگا تو کوئی خاص ستارہ، خسر یہ قاعدہ ہے عربی زبان میں، تنکیر نکیرا جو آتا ہے تفخیم کے لیے آتا ہے، بہت بڑا ستارہ، بہت بڑا گھاٹا. اب جو اس سے استثناء کی چار شرائط ہیں ان کو سمجھیے. سب سے پہلے ایمان، اب یہاں تو ایک لفظ آیا ایمان، اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آخری رسول اور آخری نبی پر ایمان، کتابوں پر ایمان اور آخری کتاب قرآن پر ایمان، ماں سے بادل موت پر ایمان، حساب کتاب پر ایمان، جزا و سدا پر ایمان، جنت اور دوزخ پر ایمان، یہ ایمانیات ہیں. میں نے عرض کیا تھا یہ ایک عنوان ہے، کتنی لمبی لمبی بحثیں قرآن مجید میں ان میں سے ہر ایک چیز کے بارے میں آئی ہیں مکی صورتوں کے. لیکن اس وقت جو بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وقت کم ہے، اس ایمان کے دو لیول سمجھ لیجئے یا دو قسمیں سمجھ لیجئے یا دو ایسپیکٹ سمجھ لیجئے. اور یہ مجھے امید ہے کہ بہت سے حضرات نے بچپن میں یاد کیا ہوگا، ایمان مجمل، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ و قبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. ایمان کے یہ دو درجے ہیں، زبان سے اقرار، جو کہے کسی مذہب کا ماننے والا ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، فارسی ہو، عیسائی ہو، جو کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، ایسے میں محسوس ہوتا ہے کہ ایک لائن کھینچی ہوئی تھی، پہلے ادھر تھا فوراً ادھر آ گیا. یہ ہے اقرار باللسان، لیکن اس ایمان کا فائدہ صرف اس دنیا میں ہے، یعنی ہم ایک دوسرے کو مسلمان سمجھیں. اس کی حیثیت قانونی ایمان کی ہے. ظاہر بات ہے مسلمان باپ کی وراثت مسلمان بیٹے کو جا سکتی ہے، بیٹا مسلمان نہیں ہے تو وراثت نہیں پہنچے. ہو از اے مسلم اینڈ ہو از ناٹ اے مسلم، یہ لیگل کوسچن. مسلمان ریاستوں کے اندر دستور میں ہوگا کہ یہاں ہیڈ آف دی اسٹیٹ مسلمان ہوگا، تو کتنا بڑا لیگل کوسچن ہے کہ کون ہے واقعی مسلمان کون نہیں ہے، تو بہت اہم ہے. لیکن اس کا سارا معاملہ اس دنیا تک ہے کہ ہم ایک دوسرے کو مسلمان سمجھیں. میں اپنی بیٹی نکاح میں دے سکتا ہوں کسی مسلمان کو. اصل ایمان کیا ہے؟ تصدیق بالقلب، جب دل میں اتر جائے، دل میں کھپ جائے، وہ ہے اصل ایمان. ہم دنیا میں اس کو زیر بحث لا نہیں سکتے، ہمارے پاس کوئی آلہ نہیں ہے دل میں اتار کر دیکھ لیں ایمان ہے کہ نہیں ہے، کوئی نہیں. الیکٹرو کارڈیوگرام کر لیجئے، یہ تو پتہ چل جائے گا کہ اس میٹنگ کے اندر کچھ جو ہے ریگولرٹی ہے. اینجیو پلاسٹی کر لیجئے، معلوم ہو جائے گا کہ اتنی وینز بلاک ہے. بس دل میں ایمان ہے یا نہیں، اس کا کوئی ذریعہ ہمارے پاس نہیں. لہذا دنیا میں ہم ایمان پر بحث ہی نہیں کر سکتے. ہم کسی کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے یہ صاحب ایمان ہے اور یہ نہیں ہے. ہاں مسلمان ہے تو مسلمان کے جو حقوق ہم اسے ملیں گے. وہ فاسق بھی ہو تو مسلمان ہے، فاجر بھی ہو تو مسلمان ہے، متقی ہو تب بھی مسلمان ہے، نیک ہو، عبادت گزار ہو تب بھی مسلمان ہے. اور لیگلی اور کانسٹیٹیوشنلی ان میں کوئی فرق نہیں ہے. المسلم و کفر لکل مسلم، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول بہت اہم ہے. اتنی اہمیت تو اس کی ہے کہ ذرا سی ایک خطا ہو گئی تھی حضرت اسامہ ابن زید سے. حضور کو بہت محبت تھی اسامہ سے، اپنے پوتے کی طرح سمجھتے تھے. یہ کہ زید کو تو اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا، زید ابن حارثہ کو. وہ تو بعد میں جب آیت اتری کہ یہ کوئی منہ بولا بیٹا اسلام میں کوئی شہر نہیں ہے، مطلب پہلے انہیں کہتے تھے زید ابن محمد، اس کے بعد دوبارہ وہ زید ابن حارثہ رہ گئے. لیکن محبت کتنی تھی زید سے، اور اس اعتبار سے گویا کہ حضرت اسامہ ابن زید وہ تو حضور کے پوتوں کے مانے. ان سے غلطی ہو گئی، ایک جنگ میں ایک کافر کے ساتھ مقابلہ ہوا دو بدو. اس کافر نے جب سمجھا کہ میری تو بس ہو گئی، اب محمد عزیز مقابلہ نہیں کر سکتا، اب میری جان اس کے ہاتھ میں ہے، اسامہ کے ہاتھ میں ہے. انہوں نے پڑھ لیا کلمہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. انہوں نے یہی سمجھا جو ہم ہوتے تو سمجھتے ہیں، جان بچانے کا ہیلا کر رہا ہے. لہذا لنگر اڑا لیا. وہ دل میں اپنے خدشہ سا رہا، یہ صحیح کام کیا میں نے یا نہیں، کیا ہو سکتا ہے حضور کو کسی اور ذریعے سے اطلاع پہنچی ہے. طلب فرمایا، اسامہ یہ تم نے کیا کیا؟ حضور اس نے جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا تھا، آپ نے نہیں کہا کہ تم غلط کر رہے. اللہ چھپک نہ کلمہ، تم نے اس کا دل چیر کے کیوں نہیں دیکھ لیا؟ یعنی نہ تم دل چیر کے دیکھ سکتے ہو، کیا تمہیں معلوم ہے؟ کیسے کہہ سکتے ہو یقین سے کہ اس نے جان بچانے کو کلمہ پڑھا؟ اور اے اسامہ کیا کرو گے قیامت کے دن، جبکہ یہ کلمہ تمہارے خلاف استغاثہ لے کر آئے گا. تو اس کی بھی بہت بڑی اہمیت ہے. دنیا میں پورا لیگل اینڈ کانسٹیٹیوشنل نظام اسلام پر قائم ہے، اقرار باللسان پر قائم ہے. لیکن اصل ایمان دل میں. یہ سورہ حجرات میں فرمایا گیا جو اس موضوع پر قرآن حکیم کی اہم ترین آیات ہے. آیت نمبر 14 ہے یہ. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. اے نبی یہ بدو جو ہے یہ کہہ رہے ہیں ہم ایمان لے آئے, دعویٰ کر رہے ہیں ایمان کا. آپ ان سے کہہ دیجئے تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو, یوں کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں, ہم نے اطاعت قبول کر لی. ولما يدخل الايمان في قلوبكم, ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. اللہ تو کہہ سکتا ہے نا, یہ کون سے بدو تھے؟ اصل میں جان لیجئے, اذا جاء رسول الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا. جب حضور کو آخری فتح حاصل ہو گئی تو اب تمام قبیلوں نے باہم مشورہ کیا اپنی اپنی جگہ پر, اٹس نو یوز ریزسٹنگ ناؤ, اب ہم مزید جو ہے محمد کا راستہ روک نہیں سکتے صلی اللہ علیہ وسلم, چلو چلے اور چل کر اسلام لے آئے. اب اس وقت جو اسلام لائے لوگ, ان کی تین حالتیں ہو سکتی تھی. ایک تو یہ کہ واقعی ایمان دیانت کے ساتھ, شعور کے ساتھ, خلوص کے ساتھ ایمان لائے تو وہ مومن ہو گئے. اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کچھ لوگوں نے سوچا کہ اب تو ہمارا بس جو ہے نہیں چل رہا ہے, ابھی تو دبک جاؤ ذرا, پھر موقع کا انتظار کر کے کھڑے ہوں گے دوبارہ اور پھر ہم ان کو ختم کر دیں گے. جیسے کہ ہوا حضور کے انتقال کے بعد, کتنے بڑے بڑے فتنے اٹھے, جھوٹے نبی کھڑے ہو گئے, مانعین زکات کھڑے ہو گئے. تیسرا کہ نہ تو مثبت طور پر ان کے دلوں میں ایمان تھا, نہ منفی طور پر دھوکہ دینا مقصود تھا. بس ٹھیک ہے سب جا رہے ہیں ہم بھی ایمان لے آتے ہیں, نہ ایمان نہ نفاق. وہ پہلے جنہوں نے دھوکہ دینے کے لیے اور ٹائم گین کرنے کے لیے اور اس لیے کہ اب ہمارا بس نہیں چل رہا ہے, پھر دیکھیں گے, پھر کھڑے ہوں گے, جو انہوں نے یہ کیا وہ منافق. جو صدق دل سے ایمان لائے وہ مومن, درمیان میں وہ جو رہ گئے وہ مسلم تو ہے, منافق بھی نہیں ہے مومن بھی نہیں. اس بحث پر ایک عنوان قائم کیا ہے امام ابن تیمیہ نے, اثبات الاسلام بغیر الایمان, بغیر ایمان کے اسلام کا اثبات. اس لیے کہ جب قرآن یہ کہہ رہا ہے قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم, لیکن اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہے تو ہم تمہارے اعمال میں سے کچھ کمی نہیں کریں گے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ منافق تو نہ ہوئے, اگر منافق ہوتے تو منافق کا تو کوئی عمل قبول نہیں. لہذا نہ مومن نہ منافق بلکہ مسلم, صرف مسلم, صرف مسلم. آج کے مسلمانوں کا آپ اگر جائزہ لیں, تجزیہ کریں, عظیم اکثریت 1,00,000 میں سے 99,999 اس کیٹیگری میں فال کریں گے. ایمان کہاں ہے؟ یقین کہاں ہے؟ ہر شخص اپنے غریبان میں جھانکے, مرنے کے بعد بھی اٹھنے کا یقین ہے. کیا یقین ہے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے؟ وَإِنَّ دَارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ. یقین ہے, یقین ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے. سورہ واقعہ کی آیات, اَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ. تم اپنے عمل سے قرآن کی تکذیب کر رہے ہو. کہتے تھے وہ قرآن اللہ کا کلام ہے, ہمارا عقیدہ ہے, اللہ نے سود کو حرام کیا, تم سودی کاروبار کر رہے ہو. ماں امن اب القرآن من استحل محارمہ, کوئی ایمان نہیں ہے قرآن پر اس شخص کا جس نے اللہ کی حرام کردہ شے, قرآن کی حرام کردہ شے کو اپنے لیے جائز ٹھہرا دیا. تو یہ ایمان ہے اصل میں وہ شے جو دل میں داخل ہو جائے. چنانچہ یہاں تو نفی کی گئی نا اس کی, تم اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتے ہو, مومن نہیں کہہ سکتے. لیکن صحابہ کرام جو سچے اور پکے مومن تھے ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ ولکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم. اللہ نے تمہارے نزدیک ایمان کو محبوب کر دیا ہے اور اسے تمہارے دلوں کے اندر کھبا دیا ہے، مزین کر دیا ہے، منور کر دیا ہے تمہارے دلوں کو. دل کا ایمان یہ ہے اصل ایمان، اور اصل ایمان کی تعریف کیا ہے پھر؟ دیکھیے کس قدر نیچرل سیکوینس ہے، منطقی بات ہے. یہ بدو کہہ رہے ہیں ہم ایمان لے آئے، نبی کہہ دیجیے تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو، ماں امن تم نہیں آیا ہے، لم تو مینو، یہ تاکید کے لیے ہوتا ہے، بہت تاکید، ہرگز ایمان نہیں لائے ہو. ولیکن قولوا اسلمنا، بلکہ کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں، ہم نے اطاعت قبول کر لی. ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں آیا. وَإِن تُطِعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. اس حالت میں بھی اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے تو یہ اللہ تعالیٰ چونکہ غفور اور رحیم ہے، یہ رعایت کرے گا کہ تمہارے اعمال کو تسلیم کر لے گا اور اس کے اجر سے تمہیں محروم نہیں کرے گا. لیکن اصل سیکوینس جو میں بتا رہا تھا، اب اس آیت کے نتیجے میں سوال پیدا ہو گیا نا، ڈیفائن ایمان، ایمان وی وانٹ ٹو بی ایکسپٹڈ ایز مومن، تو بتایا جائے ایمان کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہے. کانٹیکسٹ کے اعتبار سے یہ قرآن مجید کی اہم ترین آیت ہے ایمان کو ڈیفائن کرنے کی. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ. مومن تو صرف وہ ہے جو ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسول پر، پھر شک میں ہرگز نہیں پڑے، یقین کی کیفیت ہو گئی. ابھی آپ نے سورہ تکاثر سنی تھی، عین الیقین، علم الیقین. ایک تیسرا درجہ اور ہے، حق الیقین. یقین کے بھی تین درجے ہیں، معمولی بات نہیں ہے. ایک ہے حدیث میں جسے کہا گیا احسان، حضرت جبرائیل نے حضور سے پوچھا اخبرنی عن الاحسان، آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ، ایک روایت میں ان تعمل للہ، تیسری روایت میں ان تخشى اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو یا اللہ کے لیے عمل کرو، بھاگ دوڑ کرو، یا اللہ کا خوف تمہارے دلوں میں ہو، اس طرح گویا کہ تم اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو. یہ احسان ہے، یقین کا وہ درجہ. وَإِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا، پھر انہوں نے شک ہرگز نہیں کیا. وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور پھر جہاد کیا انہوں نے اپنے مالوں کے ساتھ، اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ. یہ ذرا تفصیل طلب مسئلہ ہے، جہاد سے مراد کیا ہے، کسی اور موقع پر انشاءاللہ اس پر روشنی ڈالوں گا. لیکن اس وقت موضوع کے اعتبار سے کیا بات تھی کہ ایمان کے دو درجے ہیں، ایک ایمان قانونی ہے جو اقرار باللسان پر مبنی ہے، ایک ایمان حقیقی ہے جو قلبی یقین سے عبارت ہے. اب ایک نیا مسئلہ سامنے آتا ہے، آیا اعمال ایمان کا حصہ ہے یا ایمان پر مستزاد کوئی حقیقت ہے اعمال صالحہ؟ کیونکہ اگلی شرط کیا ہے، وعامل الصالحات، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَامِلُوا الصالحات. اب اس میں آپ کو شاید حیرت بھی ہوگی، ہمارے دو سب سے بڑے امام، سب سے بڑے امام اس میں بالکل متضاد آرا رکھتے ہیں. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں عمل ایمان کا حصہ نہیں ہے، وہ ایک علیحدہ ایڈیشنل چیز ہے، اور وہ نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے، ایک سٹیٹ میں رہتا ہے. یہ ہے رئیس الفقہاء، اور سید المحدثین امام بخاری کہتے ہیں الایمان قول وعمل فیزید وینقص، ہے نا متضاد بات. ایمان تو قول اور عمل کے مجموعے کا نام ہے، عمل صالح ایمان کے اندر انہیرنٹلی موجود ہے، اور یہ گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے. اصل میں ان دونوں میں تطبیق کیا ہے یہ سمجھ لیجئے، کوئی بھی غلط نہیں کہہ رہا. امام ابو حنیفہ فقیہ ہیں، ان کا ذہن قانونی ہے. قانونی ایمان عمل سے الگ آئے شے ہے. گناہ کبیرہ کا مرتکب بھی کافر نہیں ہوتا، عمل الگ اشے ہے. چوری کیا ہاتھ کاٹ دو لیکن وہ کافر نہیں ہو گیا. شادی شدہ نے زنا کیا ہے، اس کو سٹونگ کر کے اس کو مار دو، لیکن اس کی نماز جنازہ پڑھنی ہوگی، ہے مسلمان، کافر نہیں. اس اعتبار سے وہ قانونی ایمان علیحدہ ہے، عمل علیحدہ. اور یہ قانونی ایمان نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے، یہ تو ایک سٹیٹس ہے جو آپ کو کانسٹیٹیوشنلی لیگلی حاصل ہو گیا ہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی. سادہ ترین مثال یہ ہے، ایک باپ کے دو بیٹے تھے یا ہیں، ایک بڑا متقی ہے، تہجد گزار ہے، دیکھ ہے، عابد ہے، زاہد ہے، ایک فاسق و فاجر ہے، لیکن ہے مسلمان. کیا وراثت میں اس متقی کو زیادہ حصہ ملے گا اور فاسق و فاجر کو کم ملے گا؟ نہیں. لیگلی دیر کل المسلم و کفر لکل مسلم، ہر مسلمان دوسرے تمام مسلمانوں کے برابر ہے. لیگل سٹیٹس یہ برابر ہے، جامد ہے، یہ نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے. حالانکہ ایمان کا گھٹنا بڑھنا، وہ حقیقی ایمان کی بات کر رہے ہیں. امام ابو حنیفہ قانونی ایمان کی بات کر رہے ہیں، امام بخاری حقیقی ایمان کی بات کر رہے ہیں. یہ تو ہر ایک کا تجربہ ہے، یہ ایمان جو ہے گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے. قرآن پڑھیے، ایمان آپ کو خود محسوس ہوگا کہ اس کی حرارت بڑھی ہے. اچھی صحبت میں بیٹھیے، ایمان بڑھے گا. آوارہ قسم کے لوگوں میں بیٹھ کر کپڑے لڑائیے، ایمان گھٹے گا، خود محسوس ہو جائے گا کہ کوئی برف کی طرح کچھ ہے اندر پگھل رہی ہے. قرآن میں آتا زادت ہم ایمانا، ان کے ایمان کے اندر اضافہ ہو گیا. تو کیسے کہا جا سکتا ایمان گھٹتا بڑھتا نہیں ہے؟ ایمان حقیقی گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے، لیکن قانونی ایمان یہ ایک جامد سٹیٹس ہے، ایک لیگل کانسٹیٹیوشنل سٹیٹس ہے، یہ نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے. اور عمل اس کے اندر داخل نہیں ہے، عمل اس پر مستضاد ہے، علیحدہ شے ہے. تو پہلی شرط کے بارے میں اس قدر باتیں میں نے بتائیں، زیادہ تفصیل میں جانے کا موقع نہیں. اب دوسری شرط کیا ہے؟ وعمل صالحات. دیکھیے عربی زبان میں عمل اور فعل یہ دونوں الفاظ مترادف ہیں، تفعلون یفعلون، تعملون یعملون، لیکن ان دونوں میں فرق ہے. فعل کوئی بھی فعل ہے جو آپ سے سرزد ہو گیا، چاہے ارادی طور پر چاہے غیر ارادی طور پر. عمل وہ ہے جو ارادے کے تحت کیا جائے، جس میں جد و جہد ہو، جس میں محنت ہو، جس میں مشقت پڑتی ہو. تو فعل اور عمل کے درمیان زمین و آسمان کا فرق ہے. عمل محنت چاہتا ہے، جد و جہد چاہتا ہے، صحیح چاہتا ہے. اور صالح سے مراد کیا ہے؟ باصلاحیت، جس میں گرو کرنے کی صلاحیت ہو، صالح. کچھ عمل صالح جس سے کہ انسانی شخصیت نشو و نما پائے، اس کی انٹرنل پرسنالٹی، اقبال کے اصطلاح میں اس کی خودی، اس کی انا، اس کی ایگو، اس کی روحانی شخصیت ترقی پائے، رشو و نما پائے، بلندی پر جائے، اس مقام کو حاصل کرنے کی کوشش کرے کہ جس مقام پر اللہ نے انسان کو پیدا کیا تھا. وطیر و زیتون و طور سینین و حاضر بلد الامین، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بہترین سطح پر پیدا کیا. مسجود ملائک بنایا،
اپنا خلیفہ قرار دیا.
تم مردد نہ ہو اسفل سافلین, پر نیچوں میں سب سے نیچے پھینک دیا. فرشتے ہم سے اونچے, جنات بھی ہم سے اونچے. جنات کہاں کہاں تک جاتے ہیں؟ میرا یہ خیال ہے کہ کم سے کم سولر سسٹم تک تو جنات کی رسائی ہے. آگے ہے یا نہیں مانی کہہ سکتا, لیکن یہ انسان اب محنت کرے گا. نیچے اگر پھینک دیا گیا تھا, ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے, وہ پھر ریگین کر لیں گے اپنے اس مقام کو جس مقام پر انہیں اصلاً پیدا کیا گیا تھا. اور جو لوگ اس مقام کو حاصل نہیں کر سکتے, ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے اولئک کل انعام, سورہ اعراف میں, یہ چوپایوں کے مانند ہیں, حیوانات ہیں. بل ہم اضل, بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں. کیوں؟ حیوان کو جس سطح پر پیدا کیا گیا اس پر اپنی زندگی گزار رہا ہے, اس سے اوپر کی کوئی صلاحیت دی ہی نہیں گئی انسان کو. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, اگر انسان حیوان کی سطح پر گر جائے جیسے کہ آج گر چکا ہے, تو وہ حیوانات سے بدتر. اولئک کل انعام بل ہم اضل, لہم قلوب لا یفقہون بہا, لہم اعین لا یبصرون بہا, لہم آذان لا یسمعون بہا, ان کا دل ہے اس سے غور نہیں کرتے, آنکھیں ہیں ان سے دیکھتے نہیں ہیں, کان ہیں ان سے سنتے نہیں ہیں. کیا ابو جہل آنکھ سے نہیں دیکھتا تھا؟ کیا ابو جہل کان سے نہیں سنتا تھا؟ یہ وہ انر شخصیت ہے آپ کی, وہ روحانی شخصیت ہے آپ کی, جو دیکھتی ہے بغیر ان آنکھوں کے, جو سنتی ہے بغیر ان کانوں کے, جو غور و فکر کرتی ہے اس عقل سے نہیں بلکہ اس قلب سے. تو اللہ نے تو سب کچھ دیا تھا, ہر ایک میں وہ روح پھونکی ہوئی ہے, لیکن یہ لوگ اپنی اس روح سے بیگانہ ہو گئے ہیں, بھول گئے ہیں کہ ہمارے اندر کوئی ڈیوائن ایلیمنٹ بھی ہے. ڈیوائن اسپارک, یہ لفظ جو ہے مغربی فلسفے میں استعمال ہوتا ہے, ڈیوائن اسپارک. ایک شعلہ ملکوتی ہمارے اندر ہے, انہوں نے بھی دیکھا ہے, لیکن آج کا انسان خاص طور پر ڈارون کے نظریے کے پھیلاؤ کی وجہ سے, یہ نظریہ بایولوجی کے میدان کا نظریہ تھا اور بایولوجی کے میدان میں اسے تقریباً ریجیکٹ کیا جا چکا ہے, لیکن سوشل سائنسز میں اس طرح پرمیٹ کر چکا ہے, سوشیالوجی میں, سائیکالوجی میں اس طرح پرمیٹ کر گیا ہے کہ آج کا انسان اپنے آپ کو سوائے حیوان کے کچھ نہیں سمجھتا. یہ ہیومن ٹریجڈی سب سے اونچی ہے. وہ شرف جو اللہ نے عطا کیا تھا, وہ مقام اور مرتبہ جو اللہ نے عطا کیا تھا, اس سے انسان خود مستعفی ہو گیا. نتیجہ کیا نکلا ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ گھوڑا اور گدھا کیا فرق ہے, گھوڑا ذرا ریفائنڈ اینیمل ہے, سب غلط ہے اس میں, گدھا بیچارہ کورس اینیمل ہے, باقی فرق کیا ہے یہ بتائیں. اسی طرح انسان اور شمپنزی اور گوریلا میں کیا فرق ہے یہ بتائیں ہمیں. عمل صالح جو ہے وہ اس لیے ہے, اور یہ بھی نوٹ کر لیجئے, جب یہ سورت اتری تو عمل صالح سے کیا برا تھا؟ شریعت تو ابھی نازل ہی نہیں ہوئی. عمل صالح ایک ہی تھا, ایک. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر جم گئے, چاہے مارا جا رہا ہے, چاہے دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹایا جا رہا ہے. خباب بن عرف رضی اللہ تعالی عنہ لوہار تھے, پیسے کے اعتبار سے بلایا گیا, حضور پر ایمان لے آئے تھے, انگارے زمین پر بچھا دیے گئے, دہکتے ہوئے انگارے, آ اتارو کرتا, اتار دیا, لیٹ جاؤ, لیٹ گئے انگاروں کے اوپر, اس لیے کہ حضور کا حکم یہ تھا چاہے تمہارے ٹکڑے کر دیں, چاہے تمہیں بھون دے, تم نے کوئی جوابی کارروائی نہیں کرنی. افو ایدیکم, اپنے ہاتھ بندے رکھو, قرآن میں تو یہ کہیں جا کر سورہ نساء میں حکم آیا ہے. یہ ایک زمانہ تھا جبکہ تمہیں حکم تھا کہ اپنے ہاتھ رو کے رکھو. مکے میں یہ حکم حضور نے دیا تھا, لہٰذا لیٹتے پیس کی کھال جلی چربی پگلی اس سے وہ انگارے ٹھنڈے ہوئے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, پھر جم گئے. یا صرف ایک عبادت دی گئی تھی, راتوں کو کھڑے رہا کرو. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. اے کمبل میں لپٹ کر لیٹنے والے صلی اللہ علیہ وسلم, کھڑے رہا کرو رات کو سوائے تھوڑے سے حصے کے. نصفہ آدھی رات, اب ان کچھ دن ہو قلیلا یا اس میں سے کچھ کم کر لو تو ایک تہائی رات. اور سدالے ہے یا آدھی رات پر اور اضافہ کرو تو دو تہائی رات. اور قرآن پڑھتے رہو پڑھتے رہو پڑھتے رہو پڑھتے رہو. حالانکہ قرآن کتنا نازل ہوا تھا ابھی, کیا یہ 30 پارے موجود تھے؟ جو چند آیتیں اتنی ہے. ریپیٹ اینڈ ریپیٹ اینڈ ریپیٹ اینڈ ریپیٹ, hammer them down into your heart and brain. یہ عبادت تھی. باقی نہ ابھی پنج وقت نماز ہے, نہ روزہ ہے, کوئی شے نہیں, نہ سود حرام ہے, نہ شراب حرام ہے. تو عمل الصالحات اب ہمارے سامنے جب آئیں گے تو اس کے دو حصے ہیں. ایک بیسک ہیومن موریلٹی, وہ چیزیں جو تمام ادیان تمام مذاہب تمام فلسفوں کے اندر مشترک ہیں. جھوٹ بولنا برا ہے, سچ بولنا اچھا ہے, وعدہ پورا کرنا اچھا ہے, وعدہ خلافی کرنا برا ہے, کسی کی ضرورت پوری کر دینا اچھا ہے اور کسی کو جھڑک دینا برا ہے, والدین کی خدمت کرنا اچھا ہے اور اس سے اعراض کرنا برا ہے. کون نہیں جانتا. یہ تو ہے بیسک موریلٹی جو مکی صورتوں میں شروع میں آئی ہے بہت بہت تکرار کے ساتھ. ارائے الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جو جزا و سزا کا منکر ہے, آخرت کا منکر ہے؟ وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مساکین کو کھانا خود کھلانا تو درکنار, کسی اور کو بھی کہنے کو تیار نہیں ہے کہ کھانا کھلا دو. پتہ نہیں پلٹ کر وہ کہہ دے تم کیوں نہیں کھلاتے. بین الکل حمد لو مزہ, ہلاکت ہے ہر اس شخص کے لیے جو رو در رو ایب چیزی کرتا ہے یا پیچھے برائی کرتا ہے, سنت کرتا ہے. بین الکل حمد لو مزہ الذی جمع مالم وعددہ, مال جمع کرتا ہے, گنتا رہتا ہے. اب میرا بیلنس شیٹ یہاں آ گیا ہے, اب بیلنس شیٹ یہاں آ گیا ہے, پہلے اتنے کروڑ کے ایسٹس تھے, آج اتنے کروڑ کے, اسی حساب کتاب میں. بیسک ہیومن موریلٹی اور شریعت کے احکام, یہ دونوں آئیں گے. اب وہ شریعت پوری ہو چکی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر, اب ہمیں اس پر عمل کرنا ہے. اور یہ کوئی بوجھ نہیں ہے, یہ ہماری شخصیت کی نشو و نما کے لیے. میں ایک مثال دیا کرتا ہوں, آپ کسی پہاڑی اسٹیشن کی طرف جا رہے ہو, گرما کا صدر مقام کوئی ہوتے ہیں پہاڑی, شملہ ہوتا تھا کبھی, تو آپ دیکھیں گے سڑک پر کیا وجہ نشانات لگے ہوئے. یہاں اسپیڈ کم کر لو, ورنہ شرم ایسا آ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اسپیڈ کم نہ ہو تو تمہاری گاڑی جو ہے وہ سیدھی کھائی میں جائے. تو یہ جو کوشن ہے یہ اس کی بھلائی کے لیے ہے. آدمی ہے خامخواہ ہمارے اوپر پابندی لگا رکھی ہے, نہیں, تمہاری بھلائی کے لیے. شریعت تمہاری بھلائی کے لیے ہے, تمہاری شخصیت کے صحیح نشو و نما کے لیے ہے, تاکہ تم اس مقام پر پہنچ جاؤ جس مقام پر کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا تھا. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اچھا اب ذرا جلد احادیث سن لیجئے. حقیقی ایمان کے اعتبار سے میں نے آپ کو بتایا امام بخاری کے نزدیک عمل علیحدہ نہیں ہے, ایمان کا جز ہے. اور بے شمار احادیث اس پر دلالت کرتی ہیں. حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم واللہ لا یومنو واللہ لا یومنو واللہ لا یومنو، خدا کی قسم فلاں شخص مومن نہیں ہے، خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے، خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے. صحابہ لرز گئے، کانپ گئے، کون ہے بدبخت اور شقی جس کے بارے میں اللہ کے رسول تین مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہے کہ وہ مومن نہیں. پوچھا گیا من یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کون؟ فرمایا الذی لا یامن جارہ بوائقہ، وہ شخص جس کی ایذا رسانی سے اس کا پڑوسی امن میں نہیں ہے، چین میں نہیں ہے. کیسے سیپریٹ کریں گے ایمان کو عمل سے؟ ہے کوئی آری جو کاٹ دے ان کو علیحدہ علیحدہ کر دے؟ لیکن یہ حقیقی ایمان کی بات ہے، قانونی ایمان کی بات نہیں ہے. ویسے یہ تو کوئی گناہ کبیرہ بھی نہیں، یہ تو کج خلقی ہے نا صرف، لیکن اس کے اوپر تین دفعہ قسم کھائی جا رہی ہے مومن نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے. فرمایا لا یزنی الزانی ہی نہ یزنی وہو مومن، کوئی زانی حالت ایمان میں زنا نہیں کرتا. وہ ایمان دو کوڑی کا نہیں کہ جو دل میں موجود ہو اور پھر کوئی شخص زنا کرے تو کیا قیمت ہے اس ایمان کی؟ دو کوڑی نہیں. ولا یسرقو سارقو ہی نہ یسرقو وہو مومن، اور نہ ہی کوئی چور جب چوری کرتا ہے تو وہ مومن ہوتا ہے. ولا یشرب الخمر ہی نہ یشرب وہو مومن، اور نہ کوئی شرابی شراب پیتا ہے تو اس وقت مومن ہوتا ہے، مومن نہیں ہوتا. ہاں توبہ کرے تو ایمان واپس آ جائے گا. الا الذین تابوا وآمنوا وعملوا الصالحات وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئات حسنات. ہاں جو گناہ کرنے کے بعد توبہ کرے اور ایمان لائے، تجدید ایمان کرے، اس لیے کہ گناہ کی وجہ سے ایمان زائل ہو گیا. ویسے بعض احادیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب وہ گناہ کر رہا ہے اس وقت وہ ایمان دل سے نکل جاتا ہے، لیکن ایک پرندے کے مانند اس کے سر پر چکر لگاتا رہتا ہے. جب گناہ سے فارغ ہو جاتا ہے تو ایمان واپس آ جاتا ہے. یہ اللہ کا بڑا فضل اور کرم ہے. جیسے کہ وہاں کہا گیا تھا کہ ایمان تو نہیں لائے ہو پھر بھی وَإِن تُطِعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. اگر سے تم مومن نہیں ہو لیکن اس حالت میں بھی اگر تم اللہ کے اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے تو اللہ تمہارے اعمال کے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں کرے گا. کیوں؟ اللہ غفور ہے، رحیم ہے. یہ اس کی شان غفاری شان رحیمی کا صدقہ ہے. اسی طرح منطق تو یہ چاہتی ہے کہ گناہ کے بعد جب تک توبہ نہ کی جائے ایمان نہ آئے دل میں دوبارہ. اور ایک آیت جو میں نے آپ کو سورہ فرقان کی سنائی اس سے بھی یہ متبادر ہوتا ہے، لیکن بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے اور ہمارے ہاں اہل سنت کا عقیدہ یہی ہے کہ جب گناہ سے وہ فارغ ہو جاتا ہے تو ایمان جو ہے پھر دل میں آ جاتا ہے. لیکن ایمان اور عمل صالح کا چولی دامن کے ساتھ ہے، آپ علیحدہ نہیں کر سکتے. ایک اور حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جو 9 برس تک حضور کے خادم خاص رہے، ان فرماتے ہیں قلما خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا قال لا ایمان لمن لا امانۃ له ولا دین لمن لا عہد له. شاید ہی کبھی ایسا ہوا ہوگا کہ حضور نے ہمیں کوئی خطبہ ارشاد فرمایا اور اس میں یہ الفاظ نہیں کہے. گویا کہ ہمیشہ اپنے خطبے میں یہ حدیث بیان کرتے تھے آپ، جس شخص میں امانت داری کا وقت نہیں ہے اس کا کوئی ایمان نہیں. کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ ہے، کوئی ایمان نہیں. اور جس شخص میں ایفائے عہد کا مادہ اس کا کوئی دین نہیں. دین تو نام ہے، آپ عہد کرتے ہیں اللہ سے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور اے اللہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے. جو شخص چھوٹی چھوٹی باتوں میں وعدہ خلافی کرے وہ اتنے بڑے وعدے کو نبھائے گا جو پوری زندگی کے اوپر حاوی ہے؟ تو یہ نوٹ کر لیجئے، لیگل لیول پر، لیگل ایمان کے لیول پر ایمان علیحدہ، عمل علیحدہ. حقیقی لیول پر، قلبی ایمان والے لیول پر ایمان اور عمل صالح گتھے ہوئے ہیں، چولی دامن کا ساتھ ہے، ان کو ایک دوسرے سے جدا کرنا مشکل. اب آئیے تیسری شرط، فتواصوا بالحق. انہوں نے آپس میں یا بہت زیادہ شدت کے ساتھ، باب تفاعل کے اندر دو خواص ہیں، مل جل کر کوئی کام کرنا یا مبالغہ ہوتا ہے بہت شدت سے وہ کام کرنا. میں ان دونوں کے اعتبار سے ترجمہ کروں گا. اور وصیت کا لفظ آتا ہے ہمارے ہاں جب کوئی شخص مرتے ہوئے جو بات کہتا ہے، اہم ترین بات جو سمجھے گا وہی تو کہے گا نا. وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرتے ہیں، یا وہ عوام الناس کو حق کی وصیت کرتے ہیں بڑی شدت کے ساتھ. دونوں ترجمے ہو گئے. یہ عمل صالح اور ایمان کا لازمی تیسرا نتیجہ ہے. دیکھیے فزیکل لا بھی یہ ہے، اگر کہیں بھٹی ہے آگ کی تو اس سے حرارت ماحول میں محفوظ کرے گی، اگر برف کی سل رکھی ہوئی ہے تو اسے برودت ٹھنڈک ماحول میں پھیلے گی. اگر کسی میں عمل صالح اور ایمان ہے تو ممکن نہیں ہے کہ اس کی ذات سے نیکی کا پھیلاؤ نہ ہو، نیکی اس کی ذات سے نہ نکلے نہ دوسروں تک پہنچے. اٹس اے فزیکل فینومینن. نمبر دو، یہ شرافت اور مروت کا تقاضا ہے. اگر آپ کو اللہ نے ہدایت دی ہے، شیئر اٹ وتھ ادرز، شرافت مروت. حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی بات پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کی. اگر تم اسلام لے آئے ہو، ایمان لائے ہو، نیک عمل کر لیے، بھائی اپنے بھائیوں تک پہنچاؤ جن سے تمہیں محبت ہے، جن کے ساتھ خلوص ہے، جن کے ساتھ اخلاص ہے. یہ دوسری بنیاد ہے کہ ایمان اور عمل صالح سے تواصی بالحق خود بخود برآمد ہوگا. اور ایک تیسری بات ہے، حمیت، غیرت. میں یہاں آپ کو ایک حدیث سنا رہا ہوں. ایک طویل عرصے تک اپنے زبان ہے تاری دلی میں، میں یہ حدیث خطبہ جمعہ میں سنتا رہا ہوں. مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ نے جو خطبات جمعہ مرتب کی ان میں یہ حدیث. حضور ارشاد فرماتے ہیں اوح اللہ عز و جل الى جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام ان اقلب مدینۃ کذا و کذا باہلہا. اللہ تعالی نے وحی کے ذریعے سے حکم دیا حضرت جبرائیل کو کہ فلاں فلاں بستیوں کو الٹ دو، سلپٹ کر دو. جیسے صدوم اور عمورہ کی بستیوں پر عذاب آیا تھا، ویسا عذاب ان بستیوں کے اوپر لے آؤ. قال فقال، حضور فرماتے ہیں کہ اس پر حضرت جبرائیل نے عرض کیا یا رب ان فیہا عبدک فلان لم یحسک طرفت عین. اے اللہ میں اس بچی کو الٹ دوں، اس میں تو تیرا بھلا بندہ بھی ہے جس نے کبھی پلک جھپکنے جتنی دیر بھی کسی گناہ میں بسر نہیں کی. اب آپ کسی آدمی کی نیکی کا تصور کیجیے، یہ گواہی دینے والے کوئی کرائے کے گواہ نہیں ہے جو عدالتوں میں پھرتے رہتے ہیں، جو چاہو گواہی دلوا لو، اتنے پیسے چاہیے. جبرائیل ہے، اور کس کی جناب میں کہہ رہے ہیں؟ جہاں ابو جہل بھی جھوٹ نہیں بول سکے گا. یا رب بن نفیحہ عبدک فلان لم یعصک طرفت عین، الٹ دوں اس بچی کو. اب جواب سنیے، قال فقال، حضور فرماتے اس پر اللہ نے فرمایا اقلبھا علیہ وعلیہم، الٹ دو اس بستی کو، پہلے اس بدبخت پر اور پھر دوسروں پر. فَإِنَّ وَجْهَهُ لَمْ يَتَبَعَرْ فِي أَسَاعَةً قَتْ اس لیے کہ میری غیرت کی وجہ سے کبھی اس کے خون نے جوش نہیں مارا, اس کا چہرے کے اوپر خون نہیں آیا. آپ کو کوئی ماں کی گالی دے, اگر تو آپ میں جان ہے تو وہ جانے دیں گے اس کو, اور اگر جان نہیں ہے آپ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے, تب بھی غصہ آئے گا, کانپیں گے آپ غصے کی وجہ سے, چہرہ آپ کا سرخ ہو جائے گا, یہ تو کم سے کم ہوگا نا. لیکن یہ اللہ کا بندہ اپنی نیکی میں لگا رہا, اس نے دیکھا نہیں ماحول میں کیا ہو رہا ہے, ماحول میں اللہ کی شریعت کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں, ماحول میں اللہ کے احکام پاؤں تلے رونے جا رہے ہیں. یہ لگا رہا تو فقط اللہ اللہ اللہ, یہ زیادہ بڑا مجرم ہے, لہذا بچی کو پہلے اس پر پلٹو اور پھر دوسروں کو. یہ ہے تعلق تواصی بالحق کا ایمان اور عمل صالح کے ساتھ. یہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں, تواصی بالحق میں اصطلاحات بہت سی ہیں. حق کی دعوت دینا, اللہ کی طرف دعوت دینا حق ہے نا, اللہ کی ذات حق ہے, ذالک بأن اللہ هو الحق. تو تواصی بالحق میں کیا ہوگا, ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم بالتی احسن, یہ بھی تواصی بالحق ہے. نیکی کا حکم تو بدی سے روکو, تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, یہ بھی تواصی بالحق ہے. اور اس کے درجات کہاں سے کہاں تک ہیں, اگر بچے کہیں گلی میں کھیل رہے ہیں, کرکٹ کھیل رہے ہیں, آپ ان سے کہتے ہیں بیٹو یہ یہاں پر کھیلنے کی جگہ نہیں ہے, آپ کسی گاڑی کا شیشہ توڑیں گے, آپ کی گیند جو ہے اس سے کسی گاڑی کو نقصان پہنچے گا, کسی انسان کو چوٹ لگ جائے گی, پھر کیا آپ بچ کر چلے جائیں گے وہاں سے؟ آپ کون ہوتے ہیں؟ ہوگی کہ نہیں ریزنٹمنٹ, ہوگی کہ نہیں؟ کبھی بھی اس تواصی بالحق کو خندہ پیشانی سے نہیں سنا گیا, نہیں برداشت کیا گیا. اور اگر کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم تواصی بالحق کر رہے ہیں پھر بھی معاشرہ اس سے کچھ نہ کہے, انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچ رہا ہے, اس کا مطلب ہے انہوں نے حق کا کوئی ایسا حصہ لیا ہے کہ جو لوگوں کی دکھ کی رگ کو نہیں چھیڑتا, اس سے بچ بچ کر چل رہے. اگر وہ حق کامل ہو تو باطل کبھی تسلیم نہیں کرے گا, باطل ریٹیلیٹ کرے. اب آپ سنیے ایک اور بات, یہ چھوٹا حق تھا کہ بیٹو یہاں نہ کھیلو, کسی گراؤنڈ میں جا کر کھیلو. سب سے بڑا حق کیا ہے؟ اس کائنات کا خالق مالک اور حاکم اللہ, اس کا حکم یہاں نافذ ہونا چاہیے, یہ حق ہے. اگر نہیں ہے تو اللہ کے خلاف بغاوت ہے. اس کی آپ اگر تلقین کریں گے تو آپ ایگزسٹنگ سسٹم کے باغی قرار پائیں گے. پوری دنیا میں سیکولرزم, سوورنٹی آف دی پیپل, تم کیا کہہ رہے ہو؟ تمہاری یہ ڈپلی کیا بجا رہی ہے؟ خدا کی سوورنٹی, یہ سب سے بڑا حق ہے. اس حق پر جو بھی ریزنٹمنٹ ہوئی تھی مکے میں, جیسے جیسے ستائے گئے تھے حضور اور آپ کے صحابہ کو, آپ کھیل گئے. اگر تواصی بالحق ہو رہا ہو, ریزنٹمنٹ نہ ہو, تو پھر آپ حق کی تعلیم نہیں دے رہے, اس کے کسی ایسے جز کی دے رہے ہیں کہ جس سے کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچتا. بس یہ کوئی جینٹل مین ایگریمنٹ ہے آپ کا وقت کے نظام کے ساتھ, ہم تمہیں چھیڑیں گے نہیں, باقی ہمیں بات کہنے دو, کہہ جاؤ. اسی لیے فرمایا من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ, جو شخص تم میں سے کسی منکر کو دیکھے، کسی بدی کو دیکھے، کسی خلاف حق بات کو دیکھے، اس کا فرض ہے کہ اسے طاقت کے ساتھ اپنے ہاتھ سے روکے. پہلی نسبت ہے اگر اس کی طاقت نہ ہو، فب لسان ہی تو زبان سے تو کہہ دو کہ خدا کے بدلے یہ کام نہ کرو، یہ غلط ہے، یہ حرام کام ہے، اللہ کے غضب کو دعوت نہ دو، یہ تو کہہ دو. اور اگر زبانوں پر بھی تالے ڈال دیے گئے ہوں تو پھر کم سے کم دل سے شدید نفرت ہو. اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر ایمان نہیں. ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ فذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. اگر یہ بھی نہیں ہے، بدی کو پھیلتے ہوئے، پھلتے ہوئے، پھولتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہوں اور ہماری نیند میں بھی خلل نہ آئے، ہماری غیرت جوش میں نہ آئے، ہم اس کو بدلنے کی کوئی صحیح نہ کریں، ہمیں اس کا افسوس تک نہ ہو، وائے ناکامی مسائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس دیا جاتا رہا، پھر ایمان کا کیا سوال. اسی مضمون کی ایک اور حدیث ہے، یہ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسلم شریف کی روایت ہے جو میں نے آپ کو سنائی، اسی مسلم شریف میں عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما بعث اللہ من نبی فی قومہ من قبلی الا کان له اصحاب وحواریون یاخذون بامرہ ویقتدون بسنتہ. اللہ تعالی نے جس قوم میں بھی کسی نبی کو مبعوث کیا اس میں اس کے کچھ نہ کچھ صحابہ، کچھ حواری ہوتے تھے، تھوڑے ہوں زیادہ ہوں، وہ کیا کرتے تھے، اپنے نبی کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لیتے تھے اور ان کے حکم کی پیروی کرتے تھے. ثم انها تخلف من بعدهم خلوف، پھر ہمیشہ ایسا ہوتا رہا کہ ان کے بعد ایسے ناخلف پیدا ہو گئے. یقولون ما لا یفعلون فیفعلون ما لا یؤمرون، جو کہتے تھے جو کرتے نہیں تھے، اور کرتے وہ تھے جس کا حکم نہیں دیا گیا. میلاد النبی کے جلوس نکل رہے، اللہ کے رسول نے حکم دیا تھا، کرتے وہ ہیں جس کا حکم نہیں دیا گیا. یفعلون ما لا یؤمرون ویقولون ما لا یفعلون، اور کہتے وہ ہیں جو کرتے نہیں ہیں. اب سنیے، فمن جاہدہم بیدہ فہو مومن، جو ایسے لوگوں کے خلاف مسلمان ہوں گے نا وہ. ثم انہا تخلف من بعدہم خلوف، یہ غیر مسلموں کی بات نہیں ہو رہی ہے، مسلمانوں کی، مسلمان حکمران آئے تھے. فمن جاہدہم بیدہ فہو مومن، جو کوئی ان کے خلاف جہاد کرے گا ہاتھ سے طاقت سے وہ مومن ہوگا. ومن جاہدہ بلسانہ فہو مومن، اور جو اسے جہاد کرے گا زبان سے وہ مومن ہوگا. ومن جاہدہ بقلبہ فہو مومن، جو دل سے جہاد کرے گا، یعنی دل سے شدید نفرت رکھے گا، فہو مومن، وہ بھی مومن ہوگا. ولیس وراء ذلک من الایمان حبۃ خردل، اس کے بعد تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں. یہ ہے تواصی بالحق، حق کی وصیت کرنا. اچھا، اس میں جو دوسرا پہلو میں نے گنوایا تھا، ایک ہے اس کا عام مفہوم، لوگوں کو پوری شدت کے ساتھ حق کی طرف دعوت دینا، حق کی وصیت کرنا، امر بالمعروف کرنا، نہی عن المنکر کرنا، دین کی طرف بلانا. ایک یہ آپس میں حق کی وصیت کرنا. یہاں سے تصور ابھرتا ہے کہ جو لوگ ایمان اور عمل صالح کی وادیوں میں سے گزر رہے ہوں انہیں ایک جماعت کی شکل میں ہونا چاہیے، اور اس جماعت کی روح ہونی چاہیے تواصل بالحق، آپ کا ایک بھائی غلطی کر رہا ہے روکیے اس کو، آپ کا ایک ساتھی اس کی کچھ ہمت جواب دے رہی ہے اس کو حوصلہ دیجئے، اس کو بڑھائیے. یہ تواصل بالحق نہیں ہوگا تو جماعت کی زندگی جو ہے وہ کمزور ہوتی چلی جائے. اس کو مولانا فراہی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس تواصل سے پہلے تو ایک جماعتی زندگی لازم آتی ہے اور پھر نظام خلافت کا قیام لازم آتا ہے. اس لیے کہ ایک کام ہے یہ تواصل بالحق کا جو ہم اپنے معاشرے میں کریں، ایک ہے اس کا کام جو پوری عالمی سطح پر ہو. یہ عالمی سطح پر کون کرے گا؟ جب خلافت کا نظام قائم ہوگا تب وہ عالمی سطح پر ہوگا. تو وجوب قیام خلافت، یہ مولانا فراہی نے اپنی تفسیر سورۃ العصر کے اندر بیان کیا، یہ تواصی کے لفظ. اور یہ جماعتی زندگی نوٹ کر لیجئے، حضور نے فرمایا ید اللہ علی الجماعہ، اللہ کا ہاتھ جماعت کے اوپر ہوتا ہے، یعنی اللہ کی تائید، اللہ کی نصرت جماعت کے ساتھ منحصر. حضرت عمر فرماتے لا اسلام الا بالجماع، ولا جماع الا بالامارا، ولا امارا الا بالاقام. جماعت کے بغیر کوئی اسلام نہیں، اور امارت کے بغیر کوئی جماعت نہیں، اور اطاعت کے بغیر کسی امیر کا کوئی فائدہ نہیں، اس کا حکم مانو. تو تواصی بالحق کے ضمن میں ایک اجتماعی زندگی ناگزیر ہے، اسے ایک بڑے پیمانے پر کرنے کے لیے. اور سب سے بڑا پیمانہ کیا ہوگا؟ خلافت راستہ کا نظام کہیں قائم ہو تاکہ وہ پوری دنیا میں تواصی بالحق اس کا فریضہ سر انجام دے. اس لیے کہ حضور کی بعثت جو ہے وہ صرف اہل عرب کی طرف نہیں تھی، وما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا ونذیرا. اے محمد، ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر تمام انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر. اب آئیے تواصی بالصبر. دیکھیے، جہاں تواصی بالحق ہوگا معاشرے سے ریزنٹمنٹ لازم آئے گی. میں نے بتایا بچے ہی آپ کے گلے پڑ جائیں گے، آپ کون ہیں ہمارے معاملے میں دخل دینے والے؟ اور آپ بڑے حق کی بات کریں تو جن کی خدائی کے تف جمے ہوئے ہیں وہ آپ کی بات جو ہے وہ چلنے دیں گے؟ وہ تو خود خدا بنے ہوئے، خود حاکم بنے ہوئے ہیں. لہذا ریزنٹمنٹ از اے رول، اپوزیشن از اے رول. ایک بگڑے ہوئے معاشرے میں اگر اپوزیشن نہیں ہو رہی، ریزنٹمنٹ نہیں ہو رہی، تو پھر تیسری مرتبہ کہہ رہا ہوں، پھر حق کی دعوت نہیں ہے. آپ نے اندر خانے کوئی معاہدہ کیا ہوا ہے اس باطل کے ساتھ، ہم تمہیں نہیں چھیڑیں گے، تمہاری دکھتی رت پر ہاتھ نہیں رکھیں گے، بس ہم بات کہیں گے، پھر ٹھیک ہے. بلکہ وہ خود آپ کے گلے میں ہار ڈال دیں گے. تواصوا بالصبر، صبر. یہ صبر جو ہے بہت سے معنی میں آتا ہے. صبر علی الاطاعہ، اطاعت پر صبر کرنا. شدید سردی کا موسم ہے، فجر کا وقت ہے، پانی گرم نہیں ہے، ٹھنڈا ہے، اس ٹھنڈے پانی سے بھی وضو کر کے نماز پڑھنا، یہ صبر علی الطاعہ، اللہ کی اطاعت پر صبر. مئی جون کا مہینہ ہے، روزہ سخت ہے، لمبا ترین ہے، صبر کرنا. وہو شہر صبر، حضور نے فرمایا تھا جب شعبان کے آخری روز آپ نے خطبہ دیا تھا، یا ایھا الناس قد اضلکم شہر عظیم، اے لوگوں تم پر ایک بہت عظمتوں والا مہینہ سایہ فگن ہو گیا ہے. اس مہینے کی ایک ڈیفینیشن کیا تھی؟ وہو شہر الصبر، وہ صبر کا مہینہ. ایک ہے صبر عن المعصیہ، معصیت کے مقابلے میں اپنے آپ کو روک کے رکھنا. ٹیمپٹیشن ہے، زلیخا نے کیا نہیں کیا تھا حضرت یوسف کے ساتھ، روکنا تھامنا. قرآن مجید میں بھی الفاظ بڑے عجیب آئے ہیں،
وَلَقَدْ حَمَّدْ بِهِ وَحَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَحَا بُرْحَانَ رَبِّي. وہ عورت تو اس کی طرف بڑھی تھی, وہ بھی بڑھتا اگر وہ اللہ سے کوئی برہان نہ دیکھ لیتا. کیا چیز اللہ نے اس کو دکھائی ہے, جوان آدمی ہے, جوان رانا ہے, اس عورت بدی کی دعوت دے رہی, روکنا تھامنا اپنے آپ. اور پھر جب معاملہ آگے بڑھا, رب السجن واحب الیہ مما یدعونی الیہ, اے اللہ مجھے جیل خانہ زیادہ پسند ہے اس کام سے جس کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی. یہ صبر علی معصیہ, صبر علی الطاعہ, صبر علی المعصیہ. لیکن ایک صبر وہ ہے جو اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد میں پرسیکیوشن کے مقابلے میں کرنا پڑتا ہے. جب مکے میں پرسیکیوشن ہو رہی تھی نوجوانوں کی, غلاموں کی, کنیزوں کی, جب صبر کرو, صبر کرو, جھیلو. جب حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی اہلیہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور بیٹا عمار ابن یاسر ٹارچر کر رہا تھا ابو جہل کو, ٹارچر کر رہا تھا ہر طرح سے, کبھی جسم کا حصہ جلایا, کبھی کچھ اور کیا, تنگ آ گیا کسی طریقے سے بھی, کوئی کلمہ کفر کہنے کے لیے آمادہ نہیں ہوئی نہ حضرت سمیہ اور نہ حضرت یاسر. حالانکہ شریعت میں اجازت ہے جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہا جا سکتا ہے بشرطے کہ ایمان دل میں قائم رہے, برقرار رہے. لیکن عظیمت کیا, جان دے دو کلمہ کفر تک ہو. حضور پاک سے گزرتے تھے اور چونکہ حکم صحابہ کو یہ تھا, ورنہ میرے اندازے میں اس وقت کم سے کم 40 صحابہ موجود تھے مسجد میں, وہ سکہ بوٹی کر دیتے ابو جہل کی, بعد میں جو ہوتا دیکھا جاتا. کیا 70 صحابہ احد میں شہید نہیں ہو گئے؟ اس وقت اگر چند صحابہ شہید ہو جاتے تو کون سی بڑی بات. لیکن یہ ہے انقلاب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کار, جس کی روح سے اس وقت صبر لازم تھا. اللہ اپنے رسول کو حکم دے رہا تھا, فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل. اے نبی, آپ کو یہ کوئی پاگل کہہ رہا ہے, کوئی مجنون کہہ رہا ہے, کوئی شاعر کہہ رہا ہے, کوئی شاعر کہہ رہا ہے, کوئی مشہور کہہ رہا ہے, کوئی جھوٹا کہہ رہا ہے, کوئی کہہ رہا ہے کہ انہوں نے غلام اپنی کسی کوٹھڑی میں بند کر رکھا ہے جو عجمی ہے, جو تورات اور انجیل کا ماہر ہے, وہاں سے ڈکٹیشن لیتے ہیں اور ہم پر آ کر بھونس جماتے ہیں. اللہ کی وحی آئی, کیا کیا نہیں کہا جا رہا. اور قرآن خود گواہی دیتا ہے, وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. اے نبی, ہمیں خوب معلوم ہے کہ جو کچھ یہ آپ کے بارے میں کہہ رہے ہیں اس سے آپ کا سینہ بھجتا ہے, صدمہ ہوتا ہے, غم ہوتا ہے. یہی تھے جو مجھے صادق اور امین کہتے تھے, یہی تو تھے میرے قدموں تلے اپنی نگاہیں بچھاتے تھے. آج یہ مجھے شاعر, ساحر, مسحور, مجنون, کیا نہیں کہہ رہے. اللہ فرماتا صبر کرو, فصبر علی ما یقولون واہجرہم ہجرا جمیلا. صبر کرو جو کچھ کہہ رہے, واصبر کما صبر اولو العزم من الرسل. صبر کیجئے جیسے ہمارے دوسرے اولو العزم رسولوں نے صبر کیا. کیا حضرت نوح نے 950 برس تک صبر نہیں کیا؟ صبر کیجیے, فصبر وما صبرک الا باللہ. صبر کیجیے, اور آپ کا صبر تو اللہ ہی کے سہارے قائم ہے. یہ حضور کو تلقین ہو رہی مکے میں, یہ تلقین حضور کو ہو رہی ہے مدینے میں, اور مکے میں حضور صرف صحابہ کو تلقین کر رہے ہیں. جب ٹارچر ہو رہا تھا حضرت سمیہ اور حضرت یاسر اور حضرت عمار پر, بات کہتے میں جھجک ہوتی ہے, بیٹے کو, جوان بیٹے کو عمار کو ایک ستون سے باندھ دیا گیا, ان کے سامنے ان کی ماں کو برہنا کیا. حضور پاس سے گزر رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں, اس میں رو یا آلہ یاسر فن وعدکم الجنہ. اے یاسر کے گھر والوں, صبر کرو, تمہارے وعدے کی جگہ جنت ہے, جنت میں تمہارے استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں, صبر کرو. اور انہوں نے صبر کیا. حضرت سمیہ کے سامنے ابو جہل نے ایک چھوٹا سا بت کو پیش کیا,
ایک دفعہ کہہ دو کہ ہاں اس میں بھی کچھ ہے، اسے بھی کچھ اختیار ہے، میں چھوڑ دوں گا تجھے. انہوں نے تھوک دیا اس بت کے اوپر، اور غصے میں آ کر اس نے برسا جو ہے مرانا تو کیا ہوا تھا، ان کے شرمگاہ کے اندر مارا ہے جو پورے جسم سے آر پار ہو گئے. یہ تھا سب اس میں رو. پھر مدنی دور میں آ کر ایک دوسرا صبر شروع ہو گیا. اب جنگوں کا دور آیا، ہتھیلی پر جان رکھو اور باہر آ جاؤ. بلا تقول لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اہل ایمان مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے. ان اللہ مع الصابرین، یقیناً اللہ صابروں کے ساتھ ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. کبھی نہ کہنا اس کو جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے کہ وہ مردہ ہے. وَلَا يَحْيَوْنَ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. وہ زندہ ہے لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور ہم تمہیں لازماً آزمائیں گے. بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. خوف سے آزمائیں گے، بھوک سے آزمائیں گے، فاقے آئیں گے، اور جان اور مال اور ثمرات کا ضیاع ہوگا، نقصان ہوگا. وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. اے نبی بشارت دے دیجئے صبر کرنے والوں کو. صبر کرنے والے کون؟ جب ان پر کوئی مصیبت آئے، کوئی تکلیف آئے، کوئی آزمائش آئے، تو وہ کہیں ہم اللہ ہی کے ہیں، اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ جانا. یہ ہے وہ صبر کہ جو علل ابتلا، امتحان پر صبر ہو رہا ہے. تو تین صبر میں نے آپ کو بتائے. صبر علی الطاعہ، اطاعت پر صبر. صبر عن المعصیہ، معصیت سے روکنا. صبر کے معنی اپنے آپ کو تھامنا، روکنا. اسی کے معنی میں لفظ استقامو جو میں نے آپ کو بتایا تھا. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقامو، جمے رہے. جان جا سکتی ہے لیکن اس کلمہ ایمان سے ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے. اور پھر جو بھی آزمائشیں آئیں برداشت کرو، جھیلو، اور آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی وصیت اور نصیحت کرتے رہو. ہو سکتا ہے کسی کی ہمت جواب دے رہی ہو، اس کا حوصلہ بڑھاؤ، اس کے سامنے مثال پیش کرو خود صبر کر کے. خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. جماعت زندگی کی یہ برکات ہوتی ہے. کونوا مع الصادقین، صادق لوگوں کے ساتھ رہو، جڑے رہو، تاکہ تمہارے اندر اگر کبھی کوئی کمزوری کا پہلو آئے تو اللہ تعالی اس جماعتی زندگی کی برکت کے طفیل سے تمہیں اثر نو قمر ہمت کسنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ہے اس سورہ مبارکہ کا ذرا گہرائی میں اتر کے تجزیہ. اب یہ نوٹ کر لیجئے، یہ چار چیزیں چار پلرز کے مانند ہیں: ایمان، عمل صالح، تواصب الحق، تواصب الصبر. ان میں متوازن انداز میں ترقی ہونی چاہیے. میں نے مثال دے دی، ایک شخص انتہائی نیک لم یاسے کا طرف ہوتا ہے، اے اللہ اس شخص نے تو پلنگ جھپکنے جتنی دیر بھی معصیت میں مصروف نہیں کی، لیکن تواصی بالحق اور تواصی بالصبر نہیں ہے، تو وہ سارا عمل زیرو. اقلبھا علیہ وعلیہم، ایمان بڑھانے کے لیے، ایمان بالغیب کو ایمان بالشہود بنانے کے لیے مراقبے ہو رہے ہیں، ذلہ کشی ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، لیکن میدان میں آنے کو تیار نہیں ہے. باطل خوشیاں منا رہا ہے. رمست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں، انہیں پختہ کر دو مزاج خانقاہی میں. انہوں نے ہمارے لیے کھلا میدان چھوڑ دیا، لگے ہوئے خانقاہوں میں، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری
کہ رسم خان کا ہی ہے فقط اندو ہو دل کی میدان میں آؤ. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. شاید آپ نے نوٹ کیا ہو میں نے شروع کی جو دعائیں ہوتی تھیں ان میں آج یہ دعا ایڈ کی تھی. اللہم ربنا اجعلنا من عبادک الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. پروردگار اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان لوگوں کے زمرے میں شریک کر دے جو ایمان لائے جیسے کہ ایمان لانے کا حق تھا, جنہوں نے عمل صالح کما حقہ ادا کیا, جنہوں نے تواصی بالحق کا حق ادا کیا, اور جو پھر صبر میں پورے اترے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رحیم.
جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب, نجات کی راہ پر ایک پرموز تقریر ہم نے آپ سے سنی. پہلا سوال, ایک یوسف علی ساون صاحب ہیں جو کہتے ہیں, محترم جناب ڈاکٹر صاحب السلام علیکم, میرا سوال یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک سب نے توحید اور عمل صالح کی تعلیم دی اور ہمارے نبی پر نبوت بھی ختم ہو گئی. اب میرا یہ سوال ہے کہ دنیا میں جتنی قومیں آباد تھیں اور ہیں اور قیامت تک رہے گی, ان تمام قوموں کی راہ نجات دین اسلام ہے یا کوئی اور دین ہے؟ برائے کرم وضاحت کیجیے.
میرے نزدیک تو اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ پوری نوع انسانی کے لیے راہ نجات یہی ہے جو سورۃ العصر میں بیان ہوئی. یہ لازمی ہے اور تمام انسانوں کے لیے لازمی. البتہ وہ لوگ جن تک کہ قرآن کی اور حضور کی دعوت پہنچی ہی نہ ہو, ان کے بارے میں اللہ تعالی صرف توحید پر محاسبہ کرے گا, اس لیے کہ توحید فطرت کے اندر ہے. رسالت کا پیغام پہنچائی نہیں, شریعت پہنچائی نہیں گئی, تو محاسبہ کیسے ہوگا؟ یہ معاملہ ذہن میں رکھے. باقی راہ نجات اس کے سوا کوئی نہیں.
ایک اور سوال ہے جو کسی غیر مسلم بھائی کا ہے, پروین جادھو. وہ ہم سے سوال کر رہے ہیں کہ آئی ایم اے نان مسلم, واٹ از دا وے آف مائی نجات اینڈ ہاؤ کین آئی ڈکلیئر آف مائی ایمان؟
ویری ایزی. آئی ٹولڈ یو ان دی بگننگ دیٹ ٹو بیکم اے مسلم یو ہیو اونلی ٹو ٹیسٹیفائی. I testify that there is no God except Allah. And I testify that Muhammad is his messenger and prophet. You become a Muslim. And then you try to go deeper and deeper and deeper into Iman so that it becomes a conviction in you. Conviction about the existence of God. Conviction about the باس بادل موت, ریزرکشن, کنوکشن اباؤٹ دی ہیئر آفٹر, کنوکشن اباؤٹ دی انسٹیٹیوشن آف پروفٹ ہڈ, کنوکشن دیٹ دی پروفٹ ہڈ کیم ٹو این اینڈ آن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ ریچ دس کلائمیکس ان ہز پرسنالٹی ایٹسٹرا ایٹسٹرا. سو دس ول ایڈ اینڈ گو آن ڈیپننگ یور فیتھ اور یور ایمان اور یور کنوکشن.
عابد صاحب کا ایک دوسرا سوال تھا, نجات میں حقوق العباد اور حقوق اللہ کے کتنے اثر انداز ہوں گے یا پھر صرف ذاتی عمل کی بنیاد پر نجات ملے گی؟
میں نے کل آپ کو ایک حدیث سنائی تھی کہ محض ذاتی عمل کی بنیاد پر کسی کو نجات نہیں ملے گی جب تک کہ رحمت خداوندی دستگیری نہ کرے.
اس لیے کہ کون سا انسان ہے جو خطا کار نہ ہو. کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون. اس اعتبار سے رحمت خداوندی ضروری ہے, البتہ یہ کہ اس کے لیے ایمان اور عمل صالح اور تواصل بالحق اور تواصل بالصبر کرنے کی حتی الامکان کوشش کرنا یہ آپ کا فرض ہے.
سید فہیم اختر صاحب, ان کا سوال ہے, سب سے پہلے تو شکر ہے اللہ کا کہ آپ ہمارے بیچ یہاں ہیں, اور پھر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے مشکور ہیں کہ انہوں نے یہ اہتمام کیا. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی کوششوں کے بہترین نتائج ہم سب کو دکھائے, آمین. سوال, کیا پڑوسی اگر ہندو یا عیسائی ہو, یعنی کہ غیر مسلم ہو, تو بھی وہ حدیث جو آپ نے پڑوسی کے بارے میں بتائی لاگو ہوتی ہے؟
لازمن لاگو ہوتی ہے, الا یہ کہ وہ پڑوسی ہاسٹائل ہو ٹوڈز اسلام. اٹ از ناٹ ہاسٹائل ٹوڈز اسلام. اگر وہ دشمن نہیں ہے, اگر وہ اسلام کے خلاف کوئی کوشش نہیں کر رہا ہے, کوئی سازش نہیں کر رہا ہے, تو ظاہر بات ہے کہ پھر اس کے حقوق پڑوسی کی حیثیت سے ثابت ہو جائے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو وہ پڑوسی ہے اور پڑوسی کا حق ہے. یہاں تک فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے, جبرائیل نے مجھے پڑوسی کے حقوق اتنے بیان کیے, اتنی تاکید کے ساتھ بیان کیے کہ میں یہ گمان کرنے لگا کہ اللہ تعالیٰ پڑوسی کو وراثت میں شامل کر دے گا, یہ پڑوسی کا بھی وراثت میں حصہ ہے. یہ حدیث نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو پڑوسی کا حق اپنی جگہ ہے.
شیخ ناصر پیشے سے میکینیکل انجینئر ہیں, آپ کا سوال ہے کہ آج دور حاضر میں مسلمان طرح طرح کی پریشانیوں سے دوچار ہیں, اس کی کیا وجہ ہے اور اس موجودہ پستی کا کیا علاج ہے؟
میں مختصر ترین الفاظ میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ اس وقت ہم اللہ کے عذاب کے شکنجے میں ہیں. کیوں؟ جس قوم کے پاس اللہ کی کتاب ہو اور اللہ کی شریعت ہو اور وہ اللہ کے رسول کے امتی ہونے کے مدعی ہوں, وہ قوم زمین پر اللہ کی ریپرزنٹیٹو ہو جاتی ہے. اب اگر وہ قوم اپنے عمل سے ڈس ریپرزینٹ کرے تو وہ کافروں سے بدتر ہے, غیر مسلموں سے بدتر ہے, پھر ان کو عذاب ملتا ہے. آج ہماری ذلت اور رسوائی, ہم سے پہلے بھی ایک امت تھی, بڑی چہیتی اور لاڈلی امت تھی, ذرا اندازہ تو کیجیے. بنی اسرائیل صحرا میں سفر کر رہے ہیں تو قبر کا سائبان ساتھ ساتھ چل رہا ہے, دودھ رست آئے, کھانے پینے کی ضرورت پیش آئی ہے تو منو سلوا نازل کر دیا ہے. پانی کے لیے ایک ضرب لگی ہے عصا کی اور بارہ چشمے, تاکہ بارہ کے بارہ قبیلے اپنا چشمہ معین کر لیں. تو یہ ساری جو جن کے اوپر نعمتیں ہوئی ہیں انہی کے بارے میں فرمایا گیا, جب انہوں نے بے عملی اختیار کی, بد عملی اختیار کی, شریعت کو پسے پشت ڈال دیا, اللہ کی کتاب کو پسے پشت ڈال دیا, نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم, تو پھر اللہ نے فرمایا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ, ان پر ذلت کمزوری اور مسکنت کم ہمتی مسلط کر دی گئی, اللہ کے عذاب کے اندر گر گئے. سیریز آئے ان کا مقابلہ نہیں کر سکے, انہوں نے سلطنت اسرائیل کو تہ و بالا کر کے ختم کر دیا. نبوکت نظر آئے اس کا مقابلہ نہیں کر سکے, اس نے لاکھوں کو قتل کیا, لاکھوں کو وہ کیپٹیو بنا کر بیبیلونیا لے گیا, اور حضرت سلیمان کے بنائے ہوئی مسجد کو جسے وہ ٹیمپل کہتے ہیں, ٹیمپل آف سولومن, اسے گرا کر زمین کے برابر کر دیا, دو اینٹیں سلامت نہ رہی, یروشلم میں ایک انسان نہ رہا, کوئی متنفس نہ رہا. یہ عذاب کیوں آئے تھے؟ پھر ایک وقفہ آیا, اس لیے کہ پھر حضرت عزیر علیہ السلام کی دعوت سے لوگوں میں عمومی ایک توبہ کی تحریک برپا ہو گئی, لوٹو لوٹو اللہ کے دین کی طرف, لوٹو شریعت کی طرف, تو اللہ کی رحمت بھی پھر متوجہ ہو گئی, مکتابی سلسلت قائم ہوئی, جو اپنے رقبے کے اعتبار سے حضرت سلیمان کی سلطنت سے بھی بڑھ کر تھی، لیکن پھر دوبارہ ان کے اوپر وہی دنیا پرستی، شہوت پرستی، یہ ساری گندگیاں جب آ گئیں، مشرکانہ توہمات آ گئے، غیر مسلموں سے خلا بلا، اس کی وجہ سے ان کے اندر وہ ساری رسمیں ریتیں شروع ہو گئیں، پھر عذاب آیا، پہلے یونانیوں کے ہاتھوں رگڑا گیا ان کو، سکندر کے ہاتھوں، سلیپس کے ہاتھوں، اور پھر رومنز کے ہاتھوں رگڑا گیا، یہاں تک کہ 70 عیسوی میں ٹائٹس رومی نے، کیونکہ انہوں نے بغاوت کی تھی ان کے خلاف، رومنز کے خلاف، تو حملہ کر کے 133,000 یہودیوں کو ایک دن میں قتل کیا، اور جو دوسرا ٹیمپل انہوں نے بنا لیا تھا، سیکنڈ ٹیمپل جس کو وہ کہتے ہیں، اس مکتابی دور میں وہ حضرت سلیمان کا بنایا ہوا وہ معبد جو ہے وہ دوبارہ بن گیا، 70 عیسوی میں اسے پھر گرا دیا گیا، آج تک گرا پڑا ہے، 1934 برس سے ان کا خانہ کعبہ گرا ہوا ہے، یہ اللہ کا قانون ہے، جو امت کتاب اللہ اور شریعت خداوندی کی حامل ہو کر اور طرز عمل اس کا مختلف اور مارک ہوگا وہ کافروں سے بدتر ہے اللہ کی نگاہ میں. اب علاج ایک ہی ہے، ہم کہیں کسی جگہ دنیا میں کسی سائزیبل ملک میں پورا اسلامی نظام، پوری اسلامی سیاست، پوری اسلامی معیشت، پورا اسلامی معاشرہ، پورا اسلامی قانون نافذ کر کے دنیا کو دکھائیں. اینڈ وی شوڈ بی ایبل ٹو انوائٹ دی ہیومینٹی ایٹ لارج، کم اینڈ سی ود یور آئیز، دس از اسلام. یہاں کی برکتیں دیکھو، یہاں ہر شخص کی بنیادی ضروریات ریاست کے ذمے ہے. یہ جو سوشل سیکیورٹی کا کام آج ہو رہا ہے، اسکینڈینیوین کنٹریز کے سوشل سیکیورٹی کا نظام جو ہے دنیا میں کا سمجھا جاتا ہے، ٹاپ پر ہے، پھر انگلستان میں ہے ان امپلائمنٹ الاؤز، امریکہ کے اندر بھی ہے، لیکن یہ کہ سب سے پہلا سوشل سیکیورٹی کا نظام خلافت راشدہ میں ہوا ہے، جہاں ہر شخص کی جو بھی بنیادی ضروریات ہیں اس کی کفالت ریاست کے ذمے تھی. میں نے جو حال یہاں دیکھا ہے پاکستان میں کبھی نہیں دیکھا، جس طرح کی چھوٹے چھوٹے سے 4 فٹ 6 فٹ 7 فٹ کی ایک لکڑی کی بنی ہوئی کوٹڑی کے اندر پورا پورا خاندان آباد ہے، اور جب سے اونچے اونچے محل موجود ہیں سامنے. یہ عجیب ملک ہے، ڈیموکریسی میں بہت اونچا، لیکن سوشل سیکیورٹی کا کوئی نظام سرے سے نہیں. ہمارے ہاں پاکستان میں بھی وہ کوئی اسلامی نظام ہے جو زکات ہے وہ پورا بیت المال کا نظام قائم نہیں ہے جیسے کہ ہونا چاہیے. پھر بھی کچھ نہ کچھ زکات کا نظام جو قائم کر گئے تھے ضیاء الحق صاحب، اس سے کچھ نہ کچھ غریبوں کی مدد ہوتی ہے. تو بہرحال جب تک ہم دنیا کے سامنے اسلام کی نمائندگی نہیں کریں گے، صحیح اسلام کی اور کامل اسلام کی، اس وقت تک ہمارے حالات میں کوئی بہتری نہیں آ سکتی.
صدیقی صدف فاطمہ آپ سے سوال کر رہی ہیں، برائے مہربانی یہ بتا دیں کہ اگر کسی کے دل میں یا قلب میں ایمان کوٹ کوٹ کر بھرا نہ ہو تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے، اور کیا بنا قلبی ایمان کے نجات ممکن ہے؟
قلبی ایمان کے بغیر نجات نہیں ہے. ہاں ایمان کمزور ہو تو میں کر چکا ہوں، ایمان ہو دل میں ہو لیکن اتنا مضبوط نہیں ہے کہ وہ عمل کو پوری طرح ہولڈ کر سکے، عمل کو درست کر دے، تو پھر اگر گناہوں کا پڑنا زیادہ بھاری ہے نیکیوں سے تو سزا ملے گی جہنم کے اندر. البتہ ایک وقت آئے گا نکال کر اور پھر انہیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا قلبی ایمان کی وجہ سے. لیکن دوسرا سوال جو اس میں ہے کہ ایمان کہاں سے آئے؟ دیکھیے ایمان پیدا کرنے کے 3 طریقے ہیں، 2 ایزی ہیں لیکن ان سے ایک ایسا ایمان پیدا ہوتا ہے جس میں شعور کا ایلیمنٹ بہت کم ہے، نہ ہونے کے برابر، کوئی ڈائمنشن اس کی انٹلیکچوئل نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ صاحب ایمان لوگوں کی صحبت اور ان کا قرب اختیار کرو. جیسے بھٹی کے آگے بیٹھیں گے تو حرارت آ جائے گی, صاحب ایمان کی صحبت سے آپ کو بھی ایمان ملے گا. دوسرا طریقہ, اسلام پر عمل کرتے رہو, عمل کرتے رہو, عمل کرتے رہو, اس سے بھی ایمان پیدا ہوتا ہے. لیکن جو اصل ایمان ہے, جو شعوری ایمان ہے, جیسے کہ سورہ یوسف میں کہا گیا, حضور سے کہلوایا گیا, قل ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی, اے محمد کہہ دو یہ میرا راستہ ہے, میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں, علی وجہ بصیرۃ, میں اندھیرے میں دامن تویا نہیں مار رہا ہوں, علی وجہ بصیرۃ, اور نہ صرف میں بلکہ جو میری پیروی کر رہے ہیں وہ بھی علی وجہ بصیرت کر رہے ہیں. تو علی وجہ بصیرت ایمان صرف قرآن سے ملے گا. مولانا ظفر علی خان نے کبھی, میں حیران ہوتا ہوں, وہ عمومت تو سیاسی شاعر تھے اور جنگ آزادی کے بہت بڑے سپاہی تھے, اس میں کوئی شک نہیں, کہ انہوں نے ایک بڑا پیارا شعر کہا ہے, وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئیں دکانیں فلسفہ سے, ڈھونڈنے سے ملے گی عاقل کو یہ قرآن کے سپاروں میں. عاقل انٹلیکچوئل انسان, انٹلیکچوئل انسان, اس کو وہ جو ایمان چاہیے جس کا انٹلیکچوئل ڈائمینشن بھی ہو, اس کی سور صرف اور صرف قرآن.
ایک عبد الواحد صاحب ہیں, ان کا سوال ہے کہ دنیا میں خصوصاً اور ہندوستان میں کئی کروڑ ایسے افراد ہیں جو پیدا ہوتے ہیں, جیتے ہیں اور مر جاتے ہیں بغیر یہ جانے کہ نجات کی راہ کیا ہے یا ان کا رب کون ہے, ایسے لوگوں کا کیا معاملہ ہوگا؟
دیکھیے, قرآن مجید میں ایک بہت بڑی خوشخبری کئی بار آئی ہے, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, اللہ تعالیٰ ذمہ دار نہیں ٹھہرائے گا کسی بھی انسان کو مگر اس کی وسعت کے مطابق. اگر اس تک علم پہنچا ہی نہیں, دعوت پہنچی ہی نہیں, تو میں محتاط ترین الفاظ میں کہوں گا اللہ ان کے ساتھ نرمی کرے گا, وہ اللہ تعالیٰ کے عفو کے مستحق ہوں گے. البتہ اگر کسی کو دعوت پہنچا دی گئی, پڑھا لکھا انسان ہے, قرآن بھی پڑھ لیا اس نے, اور پھر بھی وہ ایمان نہیں لایا, تو وہ کافر ہے, اس کے لیے پھر آخرت میں عذاب ہے.
انہی صاحب کا دوسرا سوال ہے, اسلام کی دعوت ایک اہم فریضہ ہے لیکن اس سے غفلت پائی جاتی ہے, ایسے میں مایوسی بھی ہوتی ہے اور کبھی اپنی بے بسی پر افسوس بھی. آج جس تیزی سے بے دینی پھیل رہی ہے اس میں ہماری بساط کچھ بھی نظر نہیں آتی, ایسے میں ہم کیسے کوشش کریں, سروائیو کریں؟
اصل میں اس احساس کے پیچھے ایک مغالطہ ہے. انسان اپنی صلاحیتوں اور قوتوں سے ناواقف ہے. ایک ایک فرد کے اندر اللہ نے بہت طاقت رکھی ہوئی. یہ دوسری بات ہے کہ ہم نے وہ ساری ڈائیورٹ کی ہے دنیا کی طرف. آخر دنیا میں انسان کامیاب ہے تو کیسے, محنت سے ہے نا, کوئی محنت دین کے لیے کی جائے گی تو نتائج نکلیں گے. البتہ ایک امکان ہے, کسی قوم کی اللہ تعالیٰ ہلاکت کا فیصلہ کر چکا ہو, وہ اتنے دور جا چکے ہوں, ان کے دل اتنے سخت ہو چکے ہوں کہ ان کے اوپر کوئی شے اثر انداز نہ ہو, تو داعی جو ہے دعوت دینے والا وہ چاہے سر پٹکتا رہے گا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے معاملے میں ہے. لیکن پھر بھی مجھے اور آپ کو اپنا فرض ادا کرنے کے لیے, اپنی نجات کے لیے یہ کام کرنا ہے. کوئی نتیجہ نکلے نہ نکلے اس سے مجھے کوئی بحث نہیں, نتیجہ تو اللہ کے ہاتھ میں, میرے ہاتھ میں نہیں ہے. لیکن اس فرض کو, اس ایمان کا حصول, ایمان حقیقی کا حصول, عمل صالح, قواسم الحق, قواسم الصبر, اس کو ادا کرنا یہ میری ذمہ داری ہے. اگر میں نہیں کرتا ہوں تو میں پکڑا جاؤں گا قیامت کے دن. آپ کو معلوم ہے قرآن میں دو دفعہ کہا گیا ہے, یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ, جس دن بھاگے گا انسان اپنے بھائی سے بھی اور اپنی ماں سے بھی اور اپنے باپ سے بھی اور اپنی بیوی سے بھی اور اپنی اولاد سے بھی. کیوں؟ نفسی 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 نفسی, مجھے بچا لیا جائے, مجھے بچا لیا جائے, میری اولاد کو جھونک دو, میرے ماں باپ کو جھونک دو, میری بیوی کو جھونک دو, بیوی کہے گی میرے شوہر کو جھونک دو, مجھے بچا. یہی نفسی نفسی دنیا میں رہے آپ کی, مجھے اپنے آپ کو بچانا ہے سب سے پہلے, اور پھر مجھے اپنے سب سے پہلے آل اولاد کو بچانا ہے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے. یہ کام جو ہے آپ کریں اور سمجھ لیں, نہ بیٹا کام آئے گا, نہ جورو کام آئے گی, نہ باپ کام آئے گا, نہ ماں کام آئے گا, تمہارا اپنا عمل. اگر تم اس راستے پر چلے, اپنی ہمت کے مطابق چلتے رہے, تو اللہ تعالیٰ کے عفو و درگزر کے مستحق ہوں گے, اور وہی اصل کامیابی ہے. ذالک ھو الفوز العظیم, اصل بڑی کامیابی وہی ہے.
ایک اختر السلطان اصلاحی صاحب ہیں جو پیشے سے مدرس ہیں, وہ پوچھ رہے ہیں ٹو فائٹ باطل ان دیز ڈیز گاندھی جیز پالیسی از مور کریکٹ, ڈز دس مین دیٹ گاڈ فوربڈ our Prophet sallallahu alaihi wasallam did not provide any guidance for the present circumstances.
Gandhi ji ka apna kehna ye hai ki maine non violence Hazrat Masih aur Hazrat Muhammad se sikha. To guidance to thi Makkah ke andar, kya tha aaj bhi maine bataya, no raising of hands even in self defense. Let them kill you. No harm. You will get shahada. You will be martyred. لیکن پورے 13 سال یا 12 سال مکے کا آرڈر آف دی ڈے یہ تھا, نو ریٹیلیشن وٹ سو ایور, نو ریزنگ آف ہینڈ ایون ان سیلف ڈیفینس. ورنہ جو میں نے آپ کو خباب الارض کا واقعہ سنایا ہے, جس آدمی کو یہ پتا چل گیا مجھے تو یہ انگاروں پر بھول دیں گے, اسے اجازت ہو تو 2-4 کو مار کر مرے گا کہ نہیں؟ بلی کو بھی اگر کہیں گھیر لیں آپ کسی کونے میں اور اسے پتا چلے کوئی راستہ نہیں, وہ آپ پر جھپٹے گی, کیا جان ہے اس کی بیچاری کی, لیکن وہ آپ کی آنکھوں پر آ کر حملہ کرے گی. لہذا ڈیسپریٹ آدمی جنہیں پتا ہے کہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے, اگر اجازت ہوتی تو 2-4 کو مار کر تو مرتا نا, لیکن نہیں, اجازت نہیں تھی. حضرت عیسیٰ کا نان وائلنس, حضرت عیسیٰ کے زمانے میں جو ایک زیلوٹس کی تحریک چل رہی تھی, وہ چاہتے تھے کہ عیسیٰ ان کا ساتھ دے تاکہ رومنز کو یہاں سے نکال دیا جائے. حضرت عیسیٰ نے ان کا ساتھ نہیں دیا, وہ وائلنس جو ہے ایک موومنٹ چلانا چاہتے تھے. حضرت عیسیٰ نے پہلے ایمان اور عمل صالح کی دعوت کو رکھا, پہلے اپنے ایمان کی خبر لو. تم جو شریعت کے پیروکار ہو, تمہاری حیثیت ان خبروں کی سی ہے جن کے اوپر سے سفیدی پھیر دی گئی ہے, اندر گلی کھڑی ہڈیوں کے سوا کچھ نہیں. تم نے شریعت کے صرف ظاہری کو لے رکھا ہے, شریعت کی روح ختم ہو گئی ہے. جب تک کہ وہ ریوائو نہ ہو اس وقت تک کوئی کام نہیں ہوگا. تو گاندھی جی نے یہ بات کہی تھی جنہیں آپ سرحدی گاندھی کہتے ہیں, خان عبد الغفار خان. اور خان عبد الغفار خان نے یہ بات بتائی ہمارے ہاں ایک سینئر صحافی سے, میم شین محمد شفیع, اور انہوں نے مجھے بتائی. میں نے پوری روایت جو ہے اس کا سلسلہ بھی آپ کے سامنے بیان کر دیا. گاندھی نے خان عبد الغفار خان سے کہی, انہوں نے میم شین صاحب سے کہی, محمد شفیع سے, میاں محمد شفیع, اور انہوں نے مجھے بتائی کہ میں نے نان وائلنس حضرت مسیح اور حضرت محمد سے سیکھا ہے.
فہیم ارشد انصاری, آپ کا سوال ہے, اس وقت دنیا میں مسلمانوں کا امیر کون ہے, کس کے ہاتھ میں خلافت ہے؟
اس وقت نہ کوئی خلافت ہے, نہ مسلمانوں کا کوئی امیر ہے. انتشار کا دور ہے, 50-60 ملک ہیں. اول تو ان کی اپنی ہے نیشنلزم, پھر ان کے اندر ایتھنک لنگوسٹک ہر طرح کی نیشنلٹیز ہیں. تو یہ تو ہمارے زوال کی انتہا کا دور ہے. یہاں کہا جا رہی ہے کون امیر, ہاں یہاں جماعت ایک افسر نو بنانی پڑے گی جس کا کوئی امیر ہو اور جس کے ساتھ بیعت کی جائے کہ جو تم کہو گے ہم کریں گے. اور سب سے پہلے اپنے کردار کی اصلاح ہو, اپنی ذات پر اپنے گھر میں دین کو نافذ کیا جائے اور پھر سامنے آیا جائے. یہ کام اثر نو ہوگا. جیسے حضور کے زمانے میں آپ نے ایک نئی جماعت بنائی, قدیم جو اہل ایمان تھے موجود تھے کہ نہیں وہاں, یہودی مسلمان تھے کہ نہیں وہ پہلے کے, اور حضور کو بڑی توقع تھی کہ وہ تو میرا ساتھ دیں گے. اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے آپ کو مایوس کیا, لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. اے نبی کوئی توقع نہ رکھو ان یہود اور نصارا سے, وہ کبھی راضی نہیں ہوں گے آپ سے جب تک کہ آپ ان کی پیروی نہ کریں. آج مسلمانوں میں لیڈرشپ ہیں, مسندیں ہیں, جمی ہوئی ہیں, اور وہ تو کہیں گے ہمارے پیچھے چلو. لہذا ایک نئی جماعت جو خالص اسلامک آئیڈیالوجی پر ہو, فرقہ بندی پر نہ ہو, کسی مسلک کی بنیاد پر نہ ہو, جس کا مقصد کلیئرلی یہ ہو کہ اللہ کے نظام کو قائم کرنا ہے, ایسی جماعت اثر نو قائم کرنی.
سید واجد ہاشمی, پیشے سے انجینئر, آپ کا سوال ہے, کیا انسان کو محض سورۃ العصر ہی کافی تھی, باوجود اس کے اللہ نے سارا قرآن نازل کر دیا, تو اللہ ہم سے کتنی اونچیت رکھتا ہے, اس کے پیمانے کی پیمائش کیا ہے؟
اللہ تعالی کا اپنے خلق سے محبت کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے, ایک حصہ تمام مخلوقات میں تقسیم کر دیا, حیوانات میں بھی ماں کو اپنے بچڑے سے جو محبت ہوتی ہے وہ بھی اس ایک حصہ رحمت کا ظہور ہے, انسانوں میں بھی آپس میں جو محبت ہے تو وہ ایک فرق ایک فیصد رحمت کا ظہور ہے, 99 حصے میرے پاس ہے. لہذا اللہ تعالیٰ کو الخلق و عیال اللہ, تمام مخلوق اللہ کے کنبے کے بارے میں, اللہ کو انسانوں سے بہت محبت ہے, ودود ہے. ودود کہتے ہیں جس بہت ہی محبت کرنے والا. ہاں غلط کام کرو گے تو سزا بھی دے گا. دونوں شانیں بیک وقت سامنے رکھنی چاہیے. اگر آپ زیادہ اس کی غفاری پر دھوکہ کھا گئے تو بھی مارے جائیں گے, اور اگر اس کی مغفرت سے مایوس ہو گئے تب بھی مارے جائیں گے. اس لیے کہ مایوسی کفر ہے. مایوسی کے بعد قوا جواب دے جاتے, ہمت ختم ہو جاتی ہے, عمل کا جذبہ باقی نہیں رہتا. لہذا انسان کا اللہ کے ساتھ رشتہ ہونا چاہیے, ما بین الخوف و رجا, خوف بھی ہو اللہ پکڑے گا, اللہ پوچھے گا, اللہ کی سزا ہے, اور امید بھی ہو اللہ غفار ہے, غفور ہے, رحیم ہے, ستار ہے. یہ دونوں کیفیتیں ساتھ ساتھ چلیں, ورنہ اگر ایک کیفیت کا غلبہ ہو گیا تو یہ دونوں کیفیتیں جو ہے علیحدہ علیحدہ مہلک ہو جائیں گی.
یو سیڈ ان یور ٹاک دیٹ وی ہیو ٹو اسٹاپ دوز تھنگس دیٹ گو اگینسٹ اللہ لا. So if my family goes against Islam by watching TV serials that are un-Islamic, then what should I do? Number one, turn off the TV till I am stopped by my family or else. Please throw some light on this topic.
پہلا کام یہ ہے کہ آپ نصیحت کریں, امر بالمعروف نہی عن المنکر سے کام لیں, اور نرمی کے ساتھ سمجھائیں اور ان سے کہیں کہ وہ ان چیزوں سے باہر آ جائیں. البتہ اگر نہیں بات چل رہی, ٹی وی کا دیکھنا محض میرے نزدیک اتنی بڑی بات نہیں ہے, لیکن اگر اس سے کوئی بڑی بات بھی ہے اور وہ بیوی اڑی ہوئی ہے اس پر, تو اللہ نے طلاق کا راستہ کھولا ہوا ہے. میرا تمہارا راستہ علیحدہ ہے, بتا دیا جائے. اگر تم باز نہیں آؤ گی اس کام سے تو ٹھیک ہے, لکم دینکم ولی دین, تمہارا طریقہ تمہارے لیے, میرا طریقہ میرے لیے. قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ اگر تمہارا نباہ نہیں ہو رہا, اور اگر تمہیں نشوز کا اندیشہ ہے, بیوی کا کام ہے شوہر کا حکم مانے, الرجال قوامون علی النساء, رجال مرد حکمران ہیں عورتوں پر, اور جو اصل نیک بیویاں ہیں, بس صالحات و قانتات, نیک بیویاں وہ ہیں جو اپنے شوہروں کی اطاعت کرتی ہیں. ہاں اگر وہ گناہ کا حکم دے تو اطاعت نہیں ہے, لیکن جب وہ حکم بھی نیکی کا دے رہے ہوں تب تو اطاعت بالکل فرض ہو جائے.
ایک سوال محمد شمیم صاحب کا ہے, تو کہتے ہیں کہ دلیل دی جاتی ہے کہ ہر نفس جو کرتا ہے وہ پہلے سے طے شدہ ہے, پھر ہم اچھے اور برے عمل و فعل کیسے کریں یا کرتے ہیں؟
یہ بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے قدر کا. تقدیر کا جو تصور ہمارے ذہنوں میں ہے وہ صحیح نہیں ہے. قدر کہتے ہیں اندازے کو, ایویلویٹ کرنا, کسی چیز کی قدر و قیمت کا اندازہ کرنا. اللہ نے ہر جاندار کے لیے ایک اندازہ مقرر کر دیا. مثلا چھوٹی سی چڑیا ہے اور وہ ہوا میں اڑتی پھر رہی ہے, انسان ہوا میں نہیں اڑ سکتا, مشین بنا کر ہوائی جہاز میں اڑ جائے خود تو نہیں اڑ سکتا. تو یہ ہر نوع کی ایک تقدیر ہے. اسی طریقے سے ہر انسان کے بھی کچھ لمیٹیشنز ہیں. ہر انسان کو دو چیزیں ملتی ہیں جس میں اس کا کوئی دخل نہیں. اسے والدین کی طرف سے جیز مل رہے ہیں, اس کے اثرات اس کی شخصیت پر ہوں گے. پھر جس ماحول میں اسے پیدا کیا گیا ہے اس ماحول کے اثرات ہوں گے. ان دونوں سے مل کر شاکلہ بنتا ہے. قرآن مجید نے شاکلہ کہا ہے. شاکلہ کہتے ہیں پیٹرن کو. آپ نے لوہے سے کوئی چیز ڈھالنی ہے تو پہلے لکڑی کا پاٹرن بناتے ہیں. ہمارے مصری لوگ پاٹرن کہتے ہیں اس کو, اسے آپ پیٹرن سمجھیے, تاکہ اس میں آپ نے لوہا پگھلا کر ڈالا تو اسی کے مطابق ڈھل گیا. تو ہر انسان کا ایک پیٹرن ہے جو اس کے جینز سے اس کے انوائرمنٹ سے بنا ہے, اور ہر انسان کا محاسبہ اسی اعتبار سے ہوگا. اگر کسی کے شاکلہ میں 100% نیکی کا اللہ تعالی نے صلاحیت رکھی تھی اور اس نے 40% کی ہے, وہ مارا گیا. جس کے اندر رکھی 50% دی, اس نے 40% کر لیا, کامیاب ہو جائے گا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, ایوری انڈیویجل ول بی ججڈ اکارڈنگ ٹو وٹ واز گیون ٹو ہم بائی اللہ سبحانہ و تعالی. لیکن تقدیر کا مطلب یہ نہیں ہے دیٹ وی آر باؤنڈ ٹو ڈو سم تھنگ. نو, دیئر از نو پری ڈیسٹینیشن, اٹس اونلی پری نالج. اللہ نے مجھے اختیار دیا, چاہے یہ کرو چاہے وہ کرو, اما شاکر و اما کفورا, فمن شاء فلیومن ومن شاء فلیکفر, جو چاہے ایمان لائے جو چاہے کفر کا اختیار کر لے. لیکن اللہ کو معلوم ہے کہ تم کیا کرو گے, یہ پری نالج ہے اللہ کا, پری ڈیسٹینیشن نہیں. اللہ نے مجبور نہیں کیا. ہاں وہ لمیٹیشن جو آپ کی شخصیت کے اندر ہے وہ اپنی جگہ ہے, لیکن نیکی اور بدی, خیر اور شر, حق و باطل کا چوائس آپ کو دیا ہے. اما شاکر و اما کفورا, اور فمن شاء فلیومن ومن شاء فلیکفر. دس فری ول از ود یو اینڈ یو ول بی ججڈ آن دی بیسز آف دس فری ول. البتہ کتنی نیکی تم کر سکتے تھے اتنی کر لی, کامیاب, چاہے وہ مقدار میں کم ہو. اب جب غزوہ تبوک کے موقع پر حضور نے مسلمانوں سے کہا یہ جیش الاسرہ ہے, ساز و سامان چاہیے, اب لاؤ پیسے پیش کرو, حضرت ابوبکر نے اپنا سارا اثاثہ لا کر رکھ دیا. پوچھا اپنے بال بچوں کے لیے کچھ چھوڑ کر آئے ہو؟ کہ کچھ نہیں چھوڑا. صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس, اللہ کا نام چھوڑ کر آیا. اب حضرت عثمان نے بہت دولت دی اس وقت. ایک غریب انصاری, اس نے ساری رات ایک یہودی کے باغ میں وہ کنویں سے پانی کھینچ کر باغ کو سیراب کیا. صبح کو اسے کچھ کھجوریں مل گئیں اجرت کے طور پر. اس نے آدھی لا کر اپنے بال بچوں کو دے دی گھر کا نفقہ نان نفقہ شام تک کے لیے, آدھی حضور کے سامنے لا کر رکھ دی. جو منافقین موجود تھے انہوں نے تمسخر اڑایا, ہاں جی ہاں بغیر ان کھجوروں کے تو یہ لشکر جا ہی نہیں سکتا, یہ تو بہت. حضور نے کیا کہا, ان کھجوروں کو اس پورے ڈھیر کے اوپر پھیلا دو, اللہ کی نگاہ میں یہ اس پورے ڈھیر سے زیادہ بھاری ہے. آپ جو کچھ کر سکتے ہیں کیجیے. اللہ تعالیٰ کی لاٹھی اندھے کی لاٹھی نہیں ہے جو برابر چلے سب پر, بلکہ ایوری انڈیویجل اس کے علیحدہ علیحدہ حساب ہوگا. اللہ کا کمپیوٹر بہت بڑا ہے, بہت بڑا ہے, بہت بڑا ہے, وہ ہر ایک کی قدر و قیمت کا تعین کر لے گا.
اگلا سوال, آپ نے کہا تھا جس نے قرآن کو جھٹلایا وہ عنقریب خسارے میں ہے, تو قرآن اور حدیث کی کتابیں ہونے کے باوجود بھی ہمارے علماء مسجدوں میں, گھروں میں اور درسوں میں قرآن کی باتیں چھوڑ کر بزرگوں اور اماموں کی کتابیں کثرت سے پڑھتے اور پڑھاتے ہیں, کیا ہمارے علماء یہ نہیں جانتے کہ قرآن ہی بخشش کا ذریعہ ہے اور قرآن میں ہی سب فضائل اور مسائل ہیں, پھر وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تسلی بخش جواب دیں.
میرے پاس یہ اختیار تو نہیں ہے کہ آپ کے لازمن تسلی کرا دوں. البتہ میں عرض کرتا ہوں, علماء کرام کو برا بھلا کہنے کی بجائے اپنے غریبانوں میں جھانکیے. آپ خود کیوں نہیں پڑھتے دین کو؟ آپ نے ڈاکٹری پڑھی, آپ نے انجینئرنگ پڑھی, آپ نے ایم بی اے کیا, آپ نے کمپیوٹر سائنس کے اندر ایم ایس سی کیا, آپ کیوں نہیں پڑھتے؟ آپ نے یہ مولوی پروفیشن کریٹ کیوں کیا ہے؟ اسلام میں کوئی مولوی پروفیشن نہیں ہے. اسلام میں نہ پاپائیت ہے نہ برہمنیت ہے. ہر مسلمان کو اس قابل ہونا چاہیے کہ نماز پڑھائے, ہر مسلمان کو اس قابل ہونا چاہیے اپنی بیٹی کا نکاح خود پڑھائے, ہر مسلمان کو اس قابل ہونا چاہیے کہ اپنے باپ کا جنازہ خود پڑھائے. جو دعا اس کے دل کی گہرائی سے نکلے گی وہ کسی عالم دین کے دل سے نکل سکتی ہے. تو اصل میں ہم نے اختیار کیا دنیاوی تعلیم, جس میں پیسہ ہے, جس میں عزت ہے, جس میں گلیمر ہے, جس میں اونچے کیریئر ہیں, اور ہم نے باقی کام چھوڑ دیا ہے علماء کے لیے, تو پھر ان پر تنقید کرتے ہیں. لہذا اپنے غریبانوں میں جھانکیے. پانی ہمارے اندر بڑھتا ہے.
اردو اخبارات میں فلموں کی ایڈز پرنٹ ہوتی ہے, ساتھ ہی جنسی توانائی بڑھانے اور عملیات کی تشہیر بھی ہوتی ہے. اخبار والے دلائل یہ دیتے ہیں کہ ان کی وجہ سے اخبار چلتے ہیں. برائے کرم ایسے اخبارات سے نجات کا راستہ بتائیے.
میرے پاس کوئی اس کا راستہ نہیں ہے. یہ تو اصل میں وہ لوگ وہی کچھ پیش کرتے ہیں جو پبلک چاہتی ہے. آپ پبلک کے مزاج کو بدلیے, چیزیں خود ختم ہو جائیں گی. انہیں تو دکان چلانی ہے, ٹی وی چینل چلے گا ہی نہیں جب تک کہ وہ ڈرامے اور یہ اور گانے اور ناچ نہیں ہوں گے, کون دیکھے گا اسے؟ کئی چینلز لگے ہوئے ہوں کہیں پر دینی پروگرام, اسے آپ سوئچ اوور کریں گے, چلے جائیں گے کہیں اور جہاں ڈانس ہو رہا ہو. تو ان کے لیے اشتہار نہیں آئیں گے تو وہ چل نہیں سکتے. اشتہار آئیں گے اگر ایسے پروگرام ہوں. اشتہار نہ ملے تو کوئی اخبار چل نہیں سکتا, اور اشتہار وہ لوگ دیتے ہیں جن کا آپ نے نام لیا. یہ ایک وشیس سرکل ہے, یہ جو ہے بڑا ایک زہریلا چکر ہے جو چل رہا ہے ہمارے معاشرے کے اندر. اب اس میں جب تک کہ بحثیت مجموعی معاشرہ نہیں بدلتا, آپ ایک ایک کر کے ان برائیوں کو نہیں روک سکتے.
ڈاکٹر تنویر احمد کا سوال ہے, اور سورۃ العصر کی تفصیلی واعظ سن کر یہ ثابت ہوتا ہے کہ اسلام میں نجات کی راہ اس چھوٹے سے سورے میں موجود ہے. سوال یہ ہے کہ ہمارے مسلم معاشرے میں مختلف مسالک موجود ہیں جو اپنی اپنی شناخت عالمی اور علاقائی طور پر رکھتے ہیں, اور ان کا دعویٰ بھی ہے کہ ہمارا ہی مسلک نجات کی راہ کے لیے کافی ہے. ایسے لوگوں کے لیے آپ قرآن سے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟
میرا پیغام تو وہ ہے جو میں نے ڈیڑھ گھنٹے سے زائد آپ کے سامنے رکھا ہے, اور آپ اگر کام کریں کہ یہ پیغام پہنچائیں ان تک, یہ کیسٹ پہنچائیں, سیریز پہنچائیں, کیا پتا کس کو اللہ تعالیٰ کس کے دل میں وہ بات اتر جائے, آپ ذریعہ بن جائیں. جیسے کہ حضور نے فرمایا تھا حضرت علی سے, یا علی لن یهدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من عمر النعم, اے علی اگر تمہارے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کسی ایک انسان کو بھی ہدایت دے دے, ہدایت تو اللہ دے گا, ذریعہ تم بن جاؤ تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بڑی دولت ہے. تو آپ کام شروع کریں, دعوت کے لیے کمر کسیں, پہلے تو طے کریں, اور خاص طور پر جو جوان ہیں ابھی تعلیم حاصل کرنے کی عمر میں ہیں, عربی پڑھیں, عربی سیکھیں, قرآن پڑھیں اور قرآن کے داعی بن جائیں. ورنہ یہ ہے کہ جو بھی قرآن مجید کی دعوت کے کام ہو رہے ہیں ان میں تعاون کریں, ان کتابوں کو پھیلائیں, ان ویڈیوز اور سیریز کو پھیلائیں, بہرحال اسی سے کوئی نتیجہ برآمد ہو سکتا ہے. باقی ہم کسی ایک طبقے کے اوپر سارا الزام ڈال دیں, کسی دوسرے طبقے کو مورد الزام بنا دیں, یہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ جانتا ہے کس کا کتنا ہاتھ ہے, کس کی کتنی غلطی ہے. اللہ تعالی ہمیں ہماری غلطیاں معاف فرما دے. اصل تو ہمارا جو ہے علیکم انفسکم, جیسا کہ میں نے کہا تھا نفسی نفسی جب وہاں ہوگا, یوم یفر المرء بأخیہ وأمہ وأبیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شان یغنیہ, اسی طرح اس دنیا میں آپ سمجھیے کہ مجھے تو اپنے آپ کو بچانا ہے, پھر اپنے اہل و عیال کو بچانا ہے, پھر اپنے رشتہ داروں کو بچانا ہے, پھر اپنے پڑوسیوں کو بچانا ہے. یہ دعوت جو ہے الاقدم فالاقدم, الاقرب فالاقرب, اس کے حساب سے آگے بڑھنی چاہیے. یہ نہیں کہ آپ جا کر وہاں تو کہہ رہے ہیں 500 میل دور اور اپنے گھر والوں کو بھولے ہوئے ہیں, یہ پھر ایک پیشہ ورانہ واعظ ہوتا ہے, اس کے اندر کوئی تاثیر نہیں ہوگی.
اللہ تعالی کا احسان ہے اور یہ اس کا فضل و کرم ہے کہ آج ہم سب یہاں جمع ہوئے اور ڈاکٹر صاحب کی ایک بہت ہی پراثر تقریر نجات کی راہ پر سنی. اسی کے ساتھ آج کی اس نشست کے اختتام کا اعلان ہوتا ہے. سبحانک و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.
بسم اللہ الرحمن الرحیم.